أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر، اللہم صلی علی سیدنا محمد معاذ جد والکرم والہ کرم الکریم والہ وصحاب والہ وسلم. آئیے مل کر ہم تلبیہ سے اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں. تلبیہ وہ تسبیح ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے. اور تلبیہ کے لیے یہ مسئلہ سماعت فرما لیں کہ مرد بآواز بلند کہیں گے، عورتیں آہستہ آواز میں کہیں گی کہ صرف اپنے کان سنیں. تلبیہ جب بھی پڑھیں گے تین مرتبہ پڑھیں گے، مل کر پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله. آپ خواتین حضرات بڑے خوش قسمت ہیں کہ عنقریب آپ کو ایک مقدس سفر درپیش ہے. وہ سفر کے جس کے لیے آپ نے برسوں دعائیں کی ہوں گی اور بہت سی کوششیں اور محنت آپ نے اس کے لیے کی ہوگی. اس سفر کو پانے کے لیے اللہ پاک نے آپ کی دعائیں قبول کی اور عنقریب وہ سفر، وہ مقدس سفر کی جس میں آپ دو مقدس شہروں کی، مکہ مکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی، اور ساتھ ہی مقدس وادیوں منیٰ، عرفات اور مزدلفہ کی زیارت سے مشرف ہوں گے. ہم اس تین روزہ نشست میں حج اور عمرے کی تربیت کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے جو تمہیدی گفتگو ہوتی ہے ہم اس پر کوئی کلام نہیں کرتے کہ کب حج فرض ہوا، کیسے حج فرض ہوا، حج کے ارکان جو ہیں اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس طرح کی جو تاریخی معلومات ہیں ان سب سے قطع نظر. ہم صرف اس نشست میں حج اور عمرے سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں اور جو طریقہ ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ ہم آج کے دن میں انشاءاللہ عمرہ مکمل کریں گے، تھوڑا گیا جائے، اور انشاءاللہ کل حج ہوگی، اور پرسوں انشاءاللہ مختصر طور پر مدینہ طیبہ کی حاضری، اور پھر آپ کے درپیش مسائل کے جوابات. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب تک انسان خود کوشش نہیں کرتا اور جب تک خود خواہش نہیں رکھتا اور کسی ماہر عالم دین سے طریقہ سن اور سمجھ نہیں لیتا، تب تک ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ سیکھا نہیں جا سکتا، یاد نہیں کیا جا سکتا. خاص کر حج جیسا رکن کہ جو زندگی میں ایک بار یا کئی بار انسان کو نصیب ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم روز جو نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن میں جس طرح اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے دیکھا، ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہ کی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم. کہ بعض لوگ 60-60 سال تک نماز پڑھیں گے لیکن ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی, اور سبب اس کا یہ ہے کہ وہ اس کے ظاہری اور باطنی آداب سے ناواقف ہوں گے. ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے, بس صرف سرسری سی ایک بات کر کے میں گزر جاتا ہوں کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے بہار شریعت میں نماز کے تقریباً 59 واجبات تحریر کیے ہیں. کتنے واجبات؟ ایک دفعہ زبان سے کہیں کتنے واجبات. اور اگر آپ میں سے میں کسی سے کہوں کہ کھڑے ہو کر مجھے واجبات گنوا دے تو مشکل ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر 10 یا 12 واجبات گنوا سکے. تو واجبات اگر نہیں پتا نماز کے, کہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں, دن میں 5 بار پڑھتے ہیں, تو حج تو پھر زندگی میں 1 بار ہے یا چند بار ہے, تو اس سے ضروری ہے کہ حج کے حوالے سے اور عمرے کے حوالے سے مسائل جو ہیں وہ سیکھے جائیں اور توجہ کے ساتھ دستیاب اس کو پڑھا جائے, سنا جائے, سمجھا جائے, اور صرف ان نشستوں پر انحصار نہ کیا جائے. پہلے ہم دیکھتے تھے لوگ بڑے شوقین ہوا کرتے تھے, لوگ حج اور عمرے پر جانے کے, اور بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے تھے اور بڑی اس کی تیاریاں کی جاتی تھیں. ہم بھی ابتدا میں 8 روزہ تربیت نشست کا اہتمام کرتے تھے, اور اس سال بھی بڑی مشکل سے میں نے جھگڑا کر کے 3 دن کروائی ہے, ورنہ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ 2 دن بہت ہیں, بلکہ 1 ہی دن بہت ہیں. بہرحال آپ صرف ان نشستوں پر انحصار نہ کیجیے گا, بلکہ جو کتابیں ہیں حج اور عمرے کے حوالے سے, جیسے اردو زبان میں بڑی آسان کتاب بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی لکھی ہوئی بہار شریعت کا 6ٹا حصہ, یا انوار البشارہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی, یا امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری صاحب مدد العالی کی رفیق الحرمین رفیق المعتمرین, یہ بڑی آسان کتابیں اردو زبان میں. آپ ان کا ضرور مطالعہ کریں, بار بار مطالعہ کریں, اور جس طرح بچے نوٹ بناتے ہیں کوئی مطالعہ کر کے یا لیکچر سن کر, اس طرح نوٹس بنائیں, اور خاص کر جہاں آپ الجھتے ہیں کسی مسئلے پر تو اس کو لکھیں, اس سے پوچھیں, بار بار پوچھیں, تاکہ آپ کا ذہن جو ہے بالکل صاف ہو, اور وہاں آپ جائیں تو آپ کو کسی سے پوچھنا نہ پڑے. اور جہاں تک تعلق ہے پوچھنے کا, تو مسئلہ اسی سے پوچھیے کہ جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہو کہ یہ سنی صحیح العقیدہ عالم دین ہے اور حج کے مسائل سے واقف ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ حج کے معاملے میں بہت ایسے علماء بھی دیکھے جو صرف اپنے قیاس سے مسئلہ بتاتے ہیں, اپنے قیاس سے مسئلہ بتاتے ہیں اور مسئلہ درست نہیں ہوتا اور بڑی پیچیدگی ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو حج کے حوالے سے تجربہ کار ہو اور حج کے مسائل سے صحیح طور پر آگاہ ہو, اسی سے آپ مسئلہ پوچھیں گے. اور دوسری یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کسی کو مسئلہ بتائیں گے نہیں جب تک آپ سے کوئی پوچھے نہیں, آپ اس کو مسئلہ بتائیں گے. کیونکہ جب آپ مسئلہ بتائیں گے تو مختلف لوگ جو ہے مختلف باتیں سن کر تشریف لائے ہوتے ہیں, تو خامخواہ الجھن پیدا ہوتی ہے, بحث مباحثہ ہوتا ہے اور وقت کا اسراف ہوتا ہے. تیسری یہ کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ تجربہ کار سمجھتا ہے, یہاں تک کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں ہم نے دیکھا کہ جھاڑو دینے والے اور بال کاٹنے والے نائی اور مختلف قسم کے ایسے لوگ کہ جن کا دین سے مذہب سے مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بھی اس طرح مسائل بتاتے ہیں کہ جسے حرف آخر ہو, اور ایسا ان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے اور ایسا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح بتا رہے ہیں, اور تھوڑی بہت چونکہ عربی جانتے ہیں تو عربی کا اپنا روب مار کر ایسا مسئلہ بتاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. تو آپ یہاں سے تمام مسائل سیکھ کر جائیں, اگر کوئی چیز رہ جائے تو وہاں جا کر, اب تو واٹس ایپ کا دور ہے, کسی سے بھی آپ صحیح العقیدہ سنی عالم دین سے کہ جو مسائل حج سے واقف ہو. ورنہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ حج کے دن صبح, ایک مولوی صاحب تھے ہمارے خیمے میں, وہ صبح صبح انہوں نے تھیلی بھر دی پوری کنکریوں کی. ہم نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, کہا کنکریاں مارنے جا رہے ہیں, سب کے وکیل بن گئے ہیں, ہم سب کے وکیل بن گئے ہیں. اچھا تو پھر صبح صبح کیوں جا رہے ہیں؟ کہا ہم نے یہ مسئلہ سمجھا ہوا ہے, سیکھا ہوا ہے کہ 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو بھی صبح کنکریاں ماری جا سکتی ہیں, حالانکہ 11 اور 12 کو زوال سے پہلے کنکری نہیں ماری جا سکتی, اور بغیر کسی عذر کے, یہاں تک کہ اگر آپ کسی کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں, ویل چیئر پر بٹھا کر نہیں جا سکتے ہیں, کنکری مار رہے ہیں, دن میں نہیں لے جا سکتے, رات میں نہیں جا سکتے ہیں, تو آپ کو کنکری مارنے کے لیے رات کو لے جانا ہوگا, اٹھا کر لے جانا ہوگا, وہ شخص وکیل نہیں بنا سکتا اور اس کا کوئی وکیل بن نہیں سکتا. جب یہاں سے بندہ کراچی سے مکے شریف جا سکتا ہے, جدہ جا سکتا ہے, سفر کی صعوبتیں برداشت کر سکتا ہے, مکے تک کا سفر کر سکتا ہے, بس میں منیٰ جا سکتا ہے, منیٰ میں خیمے میں ٹھہر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, تو آخر تھکاوٹ, پریشانی, بیماری وہ کنکری مارنے میں ہی کیوں آتی ہے؟ تو یہ مسائل جو ہیں اس کا سیکھنا ضروری ہے. میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور جو مختلف مقامات پر اس حوالے سے نشستیں ہو رہی ہیں اس میں شرکت کریں. اگر شرکت نہیں کر سکتے تو اس کے جو ریکارڈنگ ہے اسے سماعت کریں تاکہ آپ اچھی طرح سے ذہنی طور پر اور قلبی طور پر حج کے لیے تیار ہو جائیں. اچھا, فضیلتیں اس کی بہت ہیں حج کی, عمرے کی, اللہ اکبر, اس کی بھی ہم تفسیر میں نہیں جاتے. بس یہ ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے حج کیا اور اس نے رفث نہ کیا, فس نہ کیا, جدال نہ کیا, رفث فحاشی کی بات, فس جھگڑا, فس گناہ, اور جدال یعنی جھگڑا, تین کام نہ کیے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے. اور ایک حج کرنے والا اپنے گھر کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا, 400 افراد کی, اور حج مبرور محتاجی کو اسے دور کرتی ہے جیسے بھٹی چاندی سونے کو صاف کرتی ہے, اس طرح حج جو ہے محتاجی کو دور کرتی ہے. اور حج مبرور کا ثواب جو ہے وہ جنت ہی ہے, اور خاص پیدل حج کرنے والے, اللہ تعالیٰ یہ آپ کو نصیب کرے پیدل حج کرنا. اب تو چونکہ اس کا دور بہت کم ہے اور اس وقت چونکہ آپ کو جو حج ملے گی وہ موسم گرما میں ہوگی تو ذرا مشکل ہے, لیکن کم از کم اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے, اب تو عزیزیہ میں ہیں تو عزیزیہ سے آپ منا پیدل چلے جائیں, کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے. تو جو کوئی مکہ مکرمہ سے پیدل حج کرے تو ہر قدم پر اسے 700 نیکیاں ملیں گی. کتنی نیکیاں؟ 700 نیکیاں, اور ایک نیکی حرم کی نیکی یعنی 1,00,000 نیکیوں کے برابر. امام اہل سنت انوار البشارہ میں اس کا تخمینہ لگا کر حساب بتاتے ہیں کہ اگر کوئی پیدل حج کر لے یعنی مکے سے مینا جائے, مینا سے عرفات جائے, عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ سے مینا, مینا سے مکہ آ جائے, تو اسے صرف چلنے چلنے میں 78 خرب اور 40 ارب نیکیاں مل جائیں گی. 78 خرب اور 40 ارب نیکیاں. اس کے بعد اس کا پڑھنا, اس کا عبادت کرنا, اس کا اور دیگر نفلی عبادات, اس کی دعائیں, یہ اس کے علاوہ ہیں, صرف چلنے میں اتنی نیکیاں مل جائیں گی. تو حاجی اللہ اکبر جس کے لیے دعا استغفار کرتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, اور اگر سفر حج میں خود اس کا اپنا وصال ہو جائے تو اس کے لیے نوید ہے کہ وہ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاتا ہے. دیکھیں, میں ابتدا میں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ آداب کے حوالے سے دو باتیں ہیں. آداب دو طریقے کے ہوتے ہیں, ایک ظاہری آداب اور ایک باطنی آداب. باطنی آداب جس کا تعلق روحانیت سے ہے, اس کے لیے سرمایہ عشق چاہیے اور اس کے لیے بزرگوں کی صحبت چاہیے, بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ چاہیے, اولیاء کرام نے کس طرح حج کیے یہ جاننا چاہیے. تو ہماری اس نشست کا تعلق باطنی آداب سے نہیں, اس کے لیے آپ جو ہے وہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حج کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج, بزرگوں کا حج, جذب القلوب الى دیار المحبوب, خاک حجاز کے نگہبان, اس طرح کی جو کتابیں ہیں جو انسان کے عشق کو بڑھاتی ہیں, خاص رفیق الحرمین میں آخر میں جو 30-40 حکایتیں دی ہوئی ان کا مطالعہ کریں. تو یہ ہے باطنی آداب کے حصول کے لیے, آپ کے روحانیت کے دراجات کو بڑھانے کے لیے, روحانیت کے مراتب کو بڑھانے کے لیے. ہم جو بحث کریں گے وہ صرف اور صرف ظاہری آداب کے حوالے سے, ہمارا باطنی آداب سے اس نشست کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم ظاہری آداب پر گفتگو کریں گے. یاد رکھیے گا, جہالت عذر نہیں ہوتا, جہالت عذر نہیں ہوتا, بلکہ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جہالت جو ہے وہ دگنا جرم ہے. ایک تو غلط کام کرنا اور پھر چونکہ نہیں سیکھا, اس کا علم حاصل نہیں کیا, یہ ایک الگ جرم ہے. یعنی جس طرح ایک قتل کرنے والا کسی جج کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا
कि चूंकि मुझे पता नहीं था कि कत्ल कितना बड़ा जुर्म है, इसकी सजा क्या है, इसकी सजा सजाए मौत है, मैंने तो उसे कत्ल कर दिया, अब मैं जो है नादिम हूं, तायब हूं, मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो इसका यह उजर जो है वह कबूल नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर फराइज वाजिबात में कोई गलती हो तो उसकी सजा है, कहीं तौबा है, कहीं सदका है, कहीं दम है, ये मुख्तलिफ सजाएं हैं उज्र के हवाले से, उज्र के एतबार से। लेकिन कोई कहे कि अल्लाह माफ करने वाला है, आइंदा नहीं करेंगे, तो ये उज्र जो है काबिल कबूल नहीं है। जहां गलती होगी तो देखा जाएगा गलती किस नौयत की है, अगर सुन्नत तर्क हुई है, असात है तो सिर्फ जो है नदामत, और अगर वाजिब तर्क हुआ है तो बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि दम भी देना होगा, बाज़ औक़ात उसकी कज़ा भी होगी, बाज़ औक़ात वाजिब भी होगा उसको दोबारा करना, जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है नफली तवाफ कर रहा है, नफली तवाफ कर रहा है, उसने नफली तवाफ शुरू कर दिया और नफली तवाफ शुरू करने के बाद उसने छोड़ दिया, अब क्या होगा? भाई नफली तवाफ था ना, छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जब नफली शुरू कर दिया तो वो अब आप पर वाजिब हो गया, अब आप इसको तर्क नहीं कर सकते, अब आप इसको छोड़ नहीं सकते। सात फेरे हैं तवाफ में, आपने नियत कर ली, आपने छोड़ दिया, तो अब यह होगा कि अगर आपने एक फेरा छोड़ा है तो एक सदका देना होगा, दो फेरे छोड़े हैं तो दो सदके देने होंगे, तीन फेरे छोड़े हैं तो तीन सदके देने होंगे, चार फेरे छोड़े हैं तो दम देना होगा, अगरचे आप नफली तवाफ कर रहे थे। लेकिन यह है कि आप बाद में कर लें तो यह दम और सदका जो है वह साकित हो जाएगा। लेकिन आपने शुरू कर दिया, जैसे आपका सफर होने वाला है, आप वापस आने वाले हैं और आपने तवाफ शुरू किया, नफली तवाफ शुरू किया, अब आपका वजू टूट गया, अब आप वजू करने गए तो रश था, अब देख रहे हैं कि ये रश बहुत ज्यादा है, अब मैं वजू करके वापस आऊंगा तो मेरे पास वक्त नहीं बचेगा, मेरी फ्लाइट का वक्त लेट हो जाएगा, मेरी बस निकल जाएगी, तो आपने तवाफ को छोड़ दिया, तो देखा जाएगा कि कम छोड़ा है या ज्यादा छोड़ा है। अगर एक दो तीन फेरे छोड़े हैं तो हर फेरे के एवज आपको एक सदका देना होगा, और अगर तीन से ज्यादा नहीं चार छोड़े हैं तो आपको दम देना होगा। यह है कि आप उसका इयादा कर लें तो आपकी ये सजा जो है वो, आपका ये जो जुर्माना जो है वो साकित हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि जहालत उज्र नहीं है, यानी अगर आपने जुर्म किया, चाहे जानबूझकर किया चाहे अनजाने में किया, इसकी जो सजा है वो आपको भुगतनी होगी। बाज़ औक़ात सिर्फ तौबा है, बाज़ औक़ात ये खिलाफ़ सुन्नत है तो नदामत है, और बाज़ औक़ात जो है वाजिब तर्क हुआ है तो दम भी है। बाज़ औक़ात ऐसा है कि आपको एक बकरा ज़िबा करना होगा जिसे दम कहते हैं, और वो भी हुदूद हरम में। बात ऐसी भी खताएं हैं कि जिसके अवज जो है वो ऊंट ज़िबा करना होगा, वो भी हुदूद हरम में। और बाज़ ऐसी गलतियां भी हैं कि जिससे हज ही साकित हो जाए, यानी खत्म हो जाएगा, फसख हो जाएगा, आपका हज ही नहीं हुआ, दम भी दें और अगले साल दोबारा हज भी करना पड़ेगा, आपका फर्ज भी अदा नहीं हुआ, तो ऐसी खताएं भी हैं। तो मैंने पहले भी कहा, दोबारा अपनी बात में दोहराऊंगा कि आप सिर्फ इस नशिस्त पर इन्हिसार मत कीजिएगा कि तीन दिन के अंदर मुख्तसर वक्त में कोई ज्यादा तफसील बयान नहीं की जा सकती, चंद जरूरी जरूरी मसाइल बयान किए जाएंगे, थोड़ा सा तरीका आपको सिखा दिया जाएगा, बस आपको इस पर खूब मेहनत करनी है। ज़ाहिर है ये जिंदगी का हासिल है और नसीबों से आपको ये सफर मिला है, तो आपने जहां इतने लाखों रुपए खर्च किए हैं तो कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह से सीखें, बार बार इसके तरीके पढ़ें, जो किताबें मैंने बताएं उसको आप बार बार पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं और उलमाए किराम के जो बयानात हैं उसे सुनें। अब हम आज के दिन में चूंकि हमें पूरा उमरा करना है और वैसे ही हमारे नशिस्त 15 मिनट लेट शुरू हुई है, इतने किताबों के नाम यहां लिखे हुए हैं, इन किताबों को आप हासिल करें, अगर आपको नहीं मिलती तो मुझे कहें, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने मोबाइल में भी इसको पढ़ सकते हैं, अपने मोबाइल में इसको रख लें और इसे पढ़ते रहें। आज के दिन में हमें उम्रा मुकम्मल करना है, इसलिए हम फौरन उम्रा शुरू करते हैं। उम्रा शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए कि जिस कदर मुमकिन हो आपको, आप दुआएं याद करें, और अरबी चूंकि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जबान, कुरान की जबान, अल्लाह ताला को ये जबान पसंद, इसलिए कोशिश करें कि अरबी में दुआएं आपको याद हो। अरबी जबान में सिर्फ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये एक ऐसी तस्बीह है कि जिसका पढ़ना जरूरी है, इसके अलावा किसी को कोई अरबी दुआ याद नहीं, उसका हज उमरा हो जाएगा। کا حج عمرہ ہو جائے. اس کے بعد جو اہم ترین دعا ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. جو طواف جب ہم کریں گے تو رکن یمانی سے حجر اسود تک پہنچتے ہوئے جو مستجاب ہے اس مقام پر جو دعا پڑھی جاتی ہے جس پر 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں, وہ دعا پڑھنا یہ سنت ہے. اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ مسنون دعائیں ہیں, بزرگوں سے منقول دعائیں ہیں, اب وہ دعائیں پڑھیں. اگر دعا نہیں یاد کوئی تو آپ تیسرا کلمہ پڑھیں, آپ پہلا کلمہ پڑھیں, آپ استغفار پڑھیں, آپ آیت کریمہ پڑھیں, جو یاد ہے پڑھیں, کچھ نہیں آتا اللہ اللہ کریں. اور شیخ محقق فرماتے ہیں کہ افضل ترین دعا جو ہے وہ درود و سلام ہے, آپ درود و سلام پڑھیں. لیکن اگر آپ نے دعائیں یاد کی ہیں تو عربی دعائیں اگر آپ اس کو ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں تو بڑا لطف آتا ہے. اور جن بزرگوں سے یہ منقول ہیں ان کی خاص توجہ بھی شامل ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ طواف کے پھیرے بھی اچھی طرح سے یاد ہو جاتے ہیں, پہلے پھیرے کی الگ دعا ہے, دوسرے پھیرے کی الگ دعا ہے, بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں. تو اگر آپ وہ دعائیں ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو اگر آپ وہ پڑھیں تو جن بزرگوں سے یہ منقول دعائیں ہیں ان کی خاص توجہ شامل ہو جاتی ہے اور عربی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو مستحب ہے یہ. لیکن اگر کسی کو دعا یاد نہیں تو وہ دل چھوٹا نہ کرے, وہ پریشان نہ ہو کہ مجھے تو دعائیں یاد نہیں ہیں, میں کیسے عمرہ کروں گا, میں کیسے حج کروں گا. بس آپ کو تلبیہ آنا چاہیے اور پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ربنا آتنا یہ والی دعا آنی چاہیے. پھر یہاں سے جانے سے قبل آپ کو چند باتیں ذہن نشین رکھنی ہیں. پہلی تو یہ کہ حقوق العباد معاف کروا لیں اور سامان سفر کی خریداری اور تیاری اچھی طرح سے کر دیں. یا آپ جس جس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہر گروپ آرگنائزر جو ہے وہ اپنی ایک کلاس نشست منعقد کرے گا اور اس میں آپ کو تفصیل بتائے گا کہ کس طرح کا آپ کا سامان ساتھ دینا ہے, کس طرح کا بیگ ہونا چاہیے, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, اس کی چابی تالا کیسا ہونا چاہیے اور سرٹیفکیٹ کیسی ہونی چاہیے, تمام باتیں جو آپ کو گروپ آرگنائزر بتائیں گے. ہم یہاں صرف حج کے طریقے اور مسائل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو ضروری چیز یہ بھی ہے آپ کو اب ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں یہ باتیں بھی سب سیکھنی ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا وزن ساتھ لے لیں کہ آپ کو کراچی ایئرپورٹ پر ہی روک دیا جائے کہ بھائی اس کا پہلے آپ فریٹ بھرو, کرایہ بھرو, کیونکہ آپ کو اتنا وزن جو ہے وہ الاؤ تھا اور آپ اسے زیادہ لے کر جا رہے ہیں. سفر میں اعتدال جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, اعتدال پسندیدہ ہے. سامان بھی حسب ضرورت لیں اور خاص کر جب آپ منا عرفات جائیں تو اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت کا سامان لیں تاکہ آپ کو منا عرفات مزدلفہ جاتے ہر جگہ پر سامان آپ کو گھسیٹنا نہ پڑے. ضرورت کا سامان تو ضرورت کا سامان لیں, کس طرح بڑا بیگ بنانا ہے, کس طرح چھوٹا بیگ بنانا ہے, یہ گروپ آرگنائزر آپ کو جو ہے وہ تربیت کرے گا اس کی. اور احرام باندھنے کا طریقہ اچھی طرح سے سیکھ لیں. عورتوں کا احرام عورتوں کا لباس ہوتا ہے, سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے, کوئی خاص احرام نہیں ہے. مردوں کا لباس جو ہے وہ ان سلی چادریں ہیں, بغیر سلی ہوئی دو چادریں ہیں. اور عام طور پر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ بغیر سلی چادریں ایسے ہی لپیٹ لوں گا, نیچے ایک تہبند پہن لوں گا, اوپر چادر پہن لوں گا اور چل پڑوں گا. تو ایسا نہیں ہے, اس سے بڑے مسائل ہیں, اس سے بڑی دشواری ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسے لپیٹ لیتا ہے کہ پھر چلتا ہے تو دلہن کی سی چال چلتا ہے, اس سے زیادہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتا. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا, یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ تیز ہوا کا جھونکا چلتا ہے تو اس کی سطر سے جو ہے وہ کپڑا اٹھنے لگتا ہے. تو ان تمام باتوں کے پیش نظر آپ اچھی طرح سے احرام باندھنے کا طریقہ سیکھ لیں. کل کوئی ایک صاحب احرام لے کر آئے, میں آپ کو عملی طریقہ بھی, بہت سے طریقے ہیں کہ جس سے احرام بھی مضبوط ہو اور سطر بھی اچھی طرح سے ڈھکی رہے, انشاءاللہ میں آپ کو دو تین طریقے بتا دوں گا. اس کو آپ پھر تیسرے دن ریپیٹ کر لیجیے گا, اس کو بار بار اپنے گھر میں پریکٹس کیجیے گا تاکہ آپ احرام اچھی طرح سے باندھنا سیکھ لیں. عورتوں کا احرام, اس حوالے سے میں یہ گوش گزار کر دوں, ہماری بچیاں بہنیں یہاں موجود ہیں, کہ عورتیں عام طور پر احرام باندھتی ہیں تو ہماری بڑی بوڑھیوں نے یہ سکھایا کہ سر پر ایک چادر اوڑھ لینی ہے, بال ڈھک جائیں. بالکل ٹھیک ہے, ہمیشہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے بال. عورتوں کا بال کھلا رکھنا غیر محرم کے ساتھ تو بالکل ناجائز ہے. تو احرام کی حالت میں سر جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, بالکل ڈھکا ہونا چاہیے. لیکن بعض عورتوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ ہم نے جو احرام کی چادر باندھ لی تو اب اس کو کھول نہیں سکتی. یاد رکھیے گا, مرد احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھے گا, سر کھلا رکھے گا, عورت احرام کی حالت میں چہرہ تو کھلا رکھے گی لیکن سر ڈھانک کر رکھے گی. مرد نے جو چادریں پہن لی احرام کی اور عورتوں نے جو لباس زیب تن کر لیا احرام کا, اگر استنجا کی حاجت ہے تو چادر اوپر کر کے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے, چادر اتار کر بھی استنجا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح عورتیں جب وضو کریں گی تو ظاہر سر کا مسا کرنا واجب ہے, سر کا مسا کرنا فرض ہے, تو وہ اپنے سر سے وہ چادر جب تک نہیں اتاریں گی ان کا مسا نہیں ہوگا, مسا نہیں ہوگا تو وضو ہی نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو وضو کرنے کے لیے سر سے چادر اتارنی ہوگی. عورتوں کو بھی اجازت ہے, مردوں کو بھی اجازت ہے احرام کی حالت میں بھی کہ وہ بغیر میل چھوڑائے جو ہے وہ پانی سے نہا سکتے ہیں, بلکہ 8 ذی الحج کو, 10 9 ذی الحج کو ان دنوں میں نہانا سنت ہے اگرچہ آپ احرام کی حالت میں ہیں. آپ کہیں گے اب منا عرفات میں ہم کہاں نہانے جائیں, تو غسل خانے موجود ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کو نہانے کا موقع نہیں بھی ملتا تو کم از کم یہ ہے کہ ایک بوتل پانی کی بھر کر, ایک گلاس پانی کا بھر کر اپنے سر پر ڈال دیں اس نیت سے کہ یہ سنت ہے, تو آپ کو سنت کی ادائیگی کا ثواب مل جائے. تو اگر آپ غسل کرتے ہیں یا غسل فرض ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں, تو احرام اتار کر غسل کرنے میں کوئی حرج. جسم سے کپڑے کا اتار دینا یہ احرام کا جرم نہیں ہے, بلکہ احرام کی جو پابندیاں ہیں, جو جنایات ہیں, ان کا خیال رکھنا, جیسے ناخن نہیں کاٹنے, بال نہیں ترشوان, بال نہیں کاٹنے, خوشبو نہیں لگانی, یا چہرہ نہیں ڈھانکنا مرد عورت دونوں کا, یا مرد کا سر نہیں ڈھانکنا, اپنے پیر کی اوپر کی ہڈی جو ہے وہ نہیں چھپانا, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا مردوں کا, یہ جو باتیں ہیں یہ اصل احرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ چادر اتار دی, چادر اگر میلی کچیلی ہو گئی ہے تو میلا کچیلا لباس جو ہے ان دنوں میں پسندیدہ ہے, میلا کچیلا لباس ان دنوں میں پسندیدہ ہے. لیکن اگر اس میلے کچیلے لباس کو کوئی اتار دیتا ہے, نئی چادریں پہن لیتا ہے, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. بس ایک مسئلہ ضمناً میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ مردوں کے لیے پہلے سے اپنے احرام پر خوشبو لگا لینا یہ سنت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو احرام پہننا ہوتا اس پر خوشبو لگا دیتی تھی, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام زیب تن فرماتے تو وہ احرام پہنتے جس میں خوشبو لگی ہوتی اور خوشبو محسوس بھی ہوتی تھی. تو چونکہ نیت سے پہلے وہ خوشبو لگی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ چادر بدلتے ہیں, دوسری چادر پہنتے ہیں, تو اب دوسری چادر جو ہے چونکہ آپ پہلے نیت کر چکے ہیں اور آپ بدل رہے ہیں احرام کو, تو دوسری چادر خوشبو والی نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ چادر جس میں خوشبو لگی ہوئی ہے آپ وضو کے لیے اتارتے ہیں تو دوبارہ یہ پہنتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, یہاں تک اجازت ہے. لیکن اگر آپ نئی چادر پہنیں گے تو آپ کو بغیر خوشبو والی چادر پہننی ہوگی, اور عورتوں کا ایسی خوشبو لگانا کہ جو اٹھتی ہو, محسوس ہوتی ہو, لوگوں کی توجہ جو ہے ان کی جانب مبذول ہوتی ہو, تو ایسی خوشبو عورتوں کو تو لگانا ہی منع ہے. تو احرام باندھنے کا آپ طریقہ سیکھ لیں گے, وہ احرام جو پہن کر جانا ہے مردوں کا اس پر ابھی سے خوشبو لگا لیں, اور ٹیکہ لگانا, ہیلتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا, اپنی دوائیاں جو آپ کو لے جانی ہیں اس کو ڈاکٹروں سے اٹیچ کروانا, یہ سب آپ کو آپ کا گروپ آرگنائزر بتائے گا. لیکن کوشش کیجئے گا کہ 8-10 دن پہلے ہی آپ ٹیکہ لگا لیں, کیونکہ بعض اوقات ٹیکہ لگانے میں بخار آتا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ آپ کا سفر سر پر ہو اور آپ بخار میں مبتلا ہوں. تو پہلے سے سب ان کاموں سے فارغ ہو جائیں. حرمین شریف میں آپ کی رہائش کا بندوبست یہ بھی آپ کے گروپ لیڈر نے کر دیا, گورنمنٹ کے آپ حاجی ہیں تو آپ گورنمنٹ نے آپ کا رہائش کا انتظام کر دیا, معلم کا بندوبست ہو گیا. ضعیف افراد اپنے ساتھ ویل چیئر لے جا سکتے ہیں, بڑی اس کی سہولت ہوتی ہے اس میں کہ آپ ہوائی جہاز کے گیٹ تک ویل چیئر میں جائیں گے, اتر کر ویل چیئر میں بیٹھ کر آپ اپنی ہوٹل تک جائیں گے, اور آپ ویل چیئر پر بیٹھ کر آپ حرم شریف تک جائیں گے, اور حرم شریف میں بھی آپ ویل چیئر پر طواف اور سعی کر لیں گے ویل چیئر پر. اگر ضعیف افراد ہیں, چل پھر نہیں سکتے, چلنے میں دشواری ہے, تو ویل چیئر ضرور ساتھ لے جائیں, وہاں ویل چیئر جو بڑی مہنگی ملتی ہے, یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ कबाड़ी मार्केट चले जाए तो कबाड़ी मार्केट में, या फिर वो जो चोरी की बेचते हैं वो बड़ी सस्ती बेचते हैं, तो ये गलत बात है। व्हीलचेयर का अहतमाम कर लें आप यहां से, और वहां भी पासपोर्ट की कॉपी दिखाकर व्हीलचेयर बआसानी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए बड़े मसाइल हैं कि आपको पहले वो जगह तलाश करनी पड़ेगी जहां से मुफ्त आर्यतन जो है व्हीलचेयर मिल जाती है। अगर आपके वहां कोई अजीज वकरबा है तो उनके आप नाम एड्रेस वगैरह हासिल कर लें, उनके फोन नंबर हासिल कर लें ताकि जरूरत है उनसे रब्ता किया जा सके, और अपने ग्रुप लीडर से जरूर मुलाकात करें, आपके ग्रुप का जो हेड है जो अमीर है उससे जरूर मुलाकात करें, उससे जरूर मीटिंग करें, और ये जाहिर है हर ग्रुप ऑर्गेनाइजर जो है मीटिंग अरेंज करता है तो उससे जरूर मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें और वहां का प्रोग्राम सेट करें। फिर ये कि आपके ऊपर अगर कजाए उम्री है तो उसका हिसाब कर लें, वहां जाकर भी नफली इबादात पर कजाए उम्री को फोकियत देनी है आपको, कजाए उम्री ये जरूरी है, बंदा जब तक कजाए उम्री ना कर ले जब तक इसके जिम्मे कजा है उसके नवाफिल जो मुअल्लक रहते हैं और कजा जो है वो लाजिम है, और साथ में तौबा भी जरूरी है। और फिर अगर अमानतें वगैरह हैं कर्ज हैं तो उसको उतार दीजिए, अगर आपको किसी ने कहा कि मेरा सलाम पेश कर दीजिएगा तो वो तहरीर कर लें उनके नाम, क्योंकि आप किसी की गैर मौजूदगी में किसी का सलाम पेश करेंगे सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, सैयदुश शोहदा की बारगाह में, असहाबे बकी की बारगाह में, तो ये बड़ा फजीलत का बायस है उनके लिए। आप उनकी गैर मौजूदगी में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो ये कहता है कि अल्लाह अपने भाई की गैर मौजूदगी में इसने जो दुआ की है तो उसके हक में कबूल फरमा ले और उसके हक में भी कबूल फरमा ले। अपने वालदेन की दस्तबोसी और खास सफर में सुनने के लिए, सफर में पढ़ने के लिए किताबें, इल्मी किताबें, दीनी किताबें, और खास उलमाए किराम के दर्स तकारीर जैसे तौबा का बयान है, इस्तगफार का बयान है, कलमे की फजीलत है, हज की फजीलत है, या हज के अंदर जो दूसरे मामलात हैं, इस हवाले से जो मुख्तलिफ बयानात हैं, और बड़ा आसान है इसका जमा करना, और इसी तरह मक्का मुकर्रमा में सुनने के लिए, मदीने तैयबा जाने के लिए, वहां रहते हुए वहां से रुख्सत होते वक्त सुनने के लिए मुख्तलिफ नातें, तो इसके आप अल्बम जो है मुख्तलिफ अपने मोबाइल में सेट कर लें। और ये याद रखिएगा कि सामान सफर जो है वो हलाल माल से हो, रिस्क हलाल से हो, अपने दोस्त अहबाब से मुलाकात कर लें, अगर किसी से नाराजगी है तो उसे दूर कर लें। जिन अफराद के साथ औरतें और बच्चे हैं तो वो बच्चों को भी मसाइल दिखाएं, औरतों को भी खास मसाइल दिखाएं, औरतों को मसाइल दिखाना जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि औरतें वहां जाकर खास परेशान हो जाती हैं, और खास उनके लिए जो मसला है कि उनके जो बारी के अय्याम है जिसमें नमाज नहीं होती उन दिनों में बड़ी परेशान हो जाती है कि हम कहाँ नियत करें, हमारी नियत तो हो गई है, अब उमरा किस तरह करें, हमारा एहराम किस तरह उतरेगा। तो औरतों के लिए खास ये जरूरी है कि वो इन मसाइल से जो औरतों से मुतालिक हैं, जैसे तलबिया जो है वो आहिस्ता पढ़नी है इनको, ठीक है ना, अच्छा एहराम की नियत अगरचे वो फारिग हो या ना हो, अगरचे वो महावारी में मुतला हो, अगरचे वो आवारी से निस्वानी में मुतला हो, अगरचे उन पर नमाज ना हो, हैज की हालत में हो, किसी भी हालत में हो कि उन पर नमाज नहीं, मगर फिर भी अगर वो मीकात से गुजर रही हैं और उन्हें मक्का मुकर्रमा में दाखिल होना है तो उन्हें नियत करनी होगी, नियत करनी होगी, लाजमी नियत करनी होगी। तो यह है कि नियत कर लें, फारिग नहीं है तो वहां जाकर इंतजार करें, और जब फारिग हो जाए तो फिर फारिग होकर फिर वो जब पाक हो गई तो फिर वो उमरा करे और उसका एहराम उसके बाद उतरेगा, इससे पहले इसका एहराम नहीं उतरेगा। बाज़ औरतें बेचारी गोलियों का इस्तेमाल करती हैं, इंजेक्शन का इस्तेमाल करती हैं कि हमारे दिन जो है वो रुक जाएं, तो याद रखिए अगर कोई तबीब हाज़िक यानी कोई दीनदार और नेक अच्छा काबिल मालिज आपका मशवरा देता है कि आप कर रहे हैं तो कीजिएगा, वरना इस काम से गुरेज कीजिएगा, जिसने आप जिस काम की आपको शरीयत ने इजाजत दी है वो काम करें, आप पर शरीयत ने लाजिम नहीं किया कि आप जो है इस तरह गोलियां उतार कर अपने आप कि जो अय्याम के दिन है उसको बदलने की कोशिश करें तो उसका बड़ा नुकसान होता है और आगे चलकर बारी के दिनों में बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो जो फितरी हालत है उसे रहने दें और गोलियों और इंजेक्शन के जरिए इस हालत को बदलने की कोशिश न करें, और अगर कोई करती है और उसे उसका तबीब इजाजत देता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। औरतें दस्ताने भी पहन सकती हैं एहराम की हालत में, औरतें पाँव में मोजे भी पहन सकती हैं एहराम की हालत में। औरतों के लिए घर में नमाज पढ़ना अफजल है, حرم سے زیادہ افضل کہاں نماز پڑھنا؟ گھر میں. اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد, یا تو آپ نے مکہ مکرمہ میں فرمایا ہوگا یا مدینہ طیبہ میں فرمایا ہوگا, یا تو مسجد الحرام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہوگا یا مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہوگا کہ میری اس مسجد سے زیادہ گھر میں نماز پڑھنا عورتوں کا افضل ہے, تو عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. اور ہماری بہنیں بچی آپ دیکھا دیکھی میں کیا کرتی ہیں کہ برقعے پر ایک ٹوپی لگاتی ہیں اور اس کے اوپر پردہ لگاتی ہیں. دیکھیں عورتوں کو احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے اور مردوں کو نیچی نگاہیں رکھنے کا حکم ہے. مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے, عورتیں چاہیں تو کتاب ہاتھ میں رکھ لیں, پنکھا ہاتھ میں رکھ لیں ہاتھ سے جھیلنے کا, اور اس سے پردہ کریں. لیکن یہ جو طریقے ہیں یہ جائز تو ضرور ہیں, جیسے جس طرح کھلاڑی ہیٹ پہنتے ہیں اس طرح کی ہیٹ پہن کر پھر اوپر پردہ لے آنا, تو یہ درست تو ہے. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر تیز ہوا کا جھونکا چلے گا, منہ پر کپڑا لگ جائے گا, ایک لمحے کے لیے بھی کپڑا لگے گا تو صدقہ واجب ہو جائے گا, صدقہ واجب ہو جائے گا. شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ چہرہ کھلا رکھیں, بس پردہ کریں, منہ پھیر لیں, ہاتھ سے پردہ کر لیں, پنکھے سے پردہ کر لیں, کتاب سے پنکھا کر لیں. تو اب اگر اس طرح کرتی ہے تو پھر یہ کریں کہ یہاں پر بھی ایک ڈی ٹائپ کی کوئی چیز بنائیں کہ اوپر سے بھی جو ہے کپڑا رکا رہے اور نیچے سے بھی کپڑا رکا رہے, تاکہ تیز ہوا کا جھونکا جب چلے تو چہرے پر کپڑا مس نہ ہو. اگر آپ نے اس طرح کپڑا ڈھانکا ہے اور کپڑا ایک لمحے کے لیے بھی چاہے ارادتاً چاہے بغیر ارادے اگر کپڑے نے چہرے کو مس کر دیا, چہرے پر کپڑا مس ہو گیا, تو صدقہ جو ہے واجب ہو جائے گا. پھر میں ایک مسئلہ یہ دہرا دوں کہ وضو کرنے کے لیے آپ کو سر کی چادر جو ہے وہ کھولنی ہوگی, صرف سر پر ہاتھ پھیرنے سے مسا نہیں ہوگا. اور احرام کی حالت میں آپ کا سر اس طرح ڈھگا ہوا ہونا چاہیے کہ بال نظر نہ آئیں. آپ احرام کی حالت میں زیورات پہن سکتی ہیں, مہندی جو آپ نے پہلے سے لگائی ہوئی ہے اس کا رنگ باقی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن احرام کی حالت میں اب مہندی نہیں لگا جا سکتی. کانچ کی چوڑیاں آپ نہ پہنیں کہ کانچ کی چوڑیاں وہاں ٹوٹتی ہیں, جب ٹوٹتی ہیں تو فرش پر گرتی ہیں, لوگوں کے پیر زخمی ہوتے ہیں, تو کوشش کریں کہ کانچ کی چوڑیاں جو ہیں وہ نہ پہنی جائیں. تو عورتوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, عورتیں خاص کر کے اگر براہ راست نہیں پوچھ سکتی تو اپنے مردوں سے کہیں کہ وہ ان مسائل کو سمجھ لیں. لیکن یہ مسئلہ میں پھر دہرا دوں کہ اگر آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا رہی ہیں یا پاکستان سے مکہ مکرمہ جا رہی ہیں, آپ اگر باری کے دنوں سے ہیں, عوارض نسوانی میں ہیں, تو آپ کو براہ راست مکہ جانا ہے, آپ کو میقات پار کرنے سے پہلے پہلے لازمی احرام باندھنا ہوگا, یعنی احرام کی نیت کرنی ہوگی. اب آپ نے جانے سے پہلے کی چند ضروری باتیں سماعت کر لی, اب چند ضروری اصطلاحات سماعت کر لیں, اسے بھی یاد رکھیں. ایک ہے اشہر حج, حج کے مہینے یعنی شوال, ذیقعد, ذی‌الحج. شوال کا پورا مہینہ, ذیقعد کا پورا مہینہ اور ذی‌الحج کے 10 دن, یہ اشہر حج ہیں. تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک بار احرام کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کسی نے احرام پہن لیا, نیت کر لی, تلبیہ نہ پڑھا, میقات میں داخل ہو گیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر احرام ہی نہ پہنا, نیت ہی نہ کی, داخل ہو گیا میقات میں, تو اس پر کیا ہوگا؟ دم واجب ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ وہ واپس میقات سے باہر آئے تو دم ساقط ہو جائے گا. اور اگر وہ چلا جاتا ہے اندر اور عمرہ بھی نہیں کرتا, تو اس پر عمرہ بھی واجب رہے گا, توبہ بھی ہوگی اور اس پر دم بھی ہوگا. تو میقات کی مختلف حدیں ہیں. ہم جب پاکستان سے چلتے ہیں تو جدہ پر لینڈ کرنے سے پہلے 15-20 منٹ پہلے جو ہے وہ اعلان ہوتا ہے کہ اب میقات کی حد آنے والی ہے, اب آپ نیت جس نے نہیں کی وہ کر لیں. تو مکہ مکرمہ جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو جدہ اترنا لازم ہے, اور جدہ سے پہلے جو ہے وہ میقات آ جاتی ہے. تو اگر کوئی جدہ ایئرپورٹ پر جا کر نیت کرتا ہے یا احرام پہنتا ہے تو اس پر دم واجب ہو جائے گا. اسی لیے مدینہ طیبہ سے چلتے ہیں تو مدینہ طیبہ شہر جیسے ہی ختم ہوتا ہے, ابیار علی ایک مقام ہے جہاں بہت بڑی مسجد عالیشان بنی ہوئی ہے, وہاں آپ احرام پہن بھی سکتے ہیں. وہاں سے گزرنے سے پہلے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے. اگر آپ نے نیت نہیں کی اور اب مکہ مکرمہ چلے گئے تو دم واجب ہو جائے گا. اب یہ کہ واپس باہر جائیں نیت کر کے آئیں تو دم ساقط ہو جائے گا. تو احرام میقات سے پہلے پہننا ہے اور تلبیہ میقات سے پہلے پڑھنی ہے. ایک بار تلبیہ پڑھنا کیا ہے اور تین بار پڑھنا. جب بھی تلبیہ پڑھیں گے کتنی بار پڑھیں گے؟ حج کی تین قسمیں, ایک حج قران ہے, ایک حج تمتو, ایک حج افراد ہے. حج تمتو کیا ہے؟ وہ حج جو ہم کرتے ہیں, سیدھی سی حج, آسان سی حج. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے پسند فرمائی حج, سیدھا سا طریقہ ہے. یہاں ہم نکلیں گے عمرے کی نیت سے, صرف عمرے کی نیت کریں گے, عمرے کی نیت کریں گے, وہاں پہنچیں گے, عمرہ کریں گے, حلق کروا کے, عورتیں تقصیر کروا کے فارغ ہو گئی تو عمرہ ہو گیا. اب جب حج کے ایام آئیں گے تو 7 یا 8 ذیلحج کو ہم احرام پہنیں گے حج کی نیت سے اور 5 دن ہم حج کے بسر کریں گے. تو ہم نے عمرہ بھی کیا, عمرے کے بعد احرام اتار بھی دیا اور پھر حج کیا, تو یہ حج کون سا حج ہے؟ حج تمتو. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے حج پسند فرمایا. ایک حج قران, حج قران تھوڑا مشکل ہے. حج قران میں یہاں سے آپ احرام باندھ کر جائیں گے حج اور عمرے کا ایک ساتھ, احرام باندھ کر جائیں گے حج اور عمرے کا ایک ساتھ, اور وہاں جا کر آپ طواف کریں گے, صحیح کریں گے, عمرہ ہو گیا, حلق نہیں کروائیں گے بلکہ انتظار کریں گے, حج کا انتظار کریں گے اور حج کی پابندیاں برقرار رہیں گی یہاں تک کہ حج کے ایام آ گئے. طواف قدوم کرنا ہے, طواف قدوم کرنے کے بعد حج کے لیے جانا ہے اسی احرام کی حالت میں, اور اسی احرام میں آپ کو حج کرنا ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حج کیا تھا, ایک حج فرمایا تھا, وہ حج قران فرمایا تھا. باغوں کے نزدیک غالباً حنبلیوں میں یہ حج جو ہے افضل حج ہے. حج قران میں وہ جرم جن کا تعلق احرام کی جنایت سے ہے اگر وہ واقع ہو جائے تو ایک کی بجائے 2 دم ہوں گے, ایک صدقے کی بجائے 2 صدقے ہوں گے. اور وہ قصور کہ جن کا تعلق ارکان حج سے ہے, وہ قصور اگر واقع ہو جائے, وہ جرم اگر واقع ہو جائے تو 1 دم واجب ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ دیکھیں جی, اگر آپ نے 12 گھنٹے تک سر منہ ڈھانپ لیا, آپ حج تمتو میں ہیں, عمرے میں ہیں یا حج میں ہیں, تو کتنے دم واجب ہیں؟ 1 دم. کتنے دم واجب ہیں؟ اور اس منہ ڈھانکنے کا تعلق احرام سے ہے, تو اگر حج قران میں آپ نے منہ 12 گھنٹے تک ڈھانپے رکھا تو 2 دم واجب ہوں گے. اسی طرح خوشبو لگانا, اس کا تعلق بھی احرام سے ہے, اور احرام کی جو جنایت ہے اس میں اگر جرم واقع ہو جائے, قصور ہو جائے, تو اب قران حج میں 2 دم دینے ہوں گے اور حج تمتو میں 1 ہی دم دینا ہوگا. لیکن اگر آپ کا عمرے کا کوئی واجب رہ گیا جس کا تعلق احرام سے نہیں ہے, عمرے کا ایک واجب چھوٹ گیا, جیسے صحیح چھوٹ گئی, تو 1 دم واجب ہے, تو قران کی حالت میں بھی 1 ہی دم ہوگا, تمتو کی حالت میں بھی 1 ہی دم ہوگا, قران کی حالت میں بھی 1 ہی دم ہوگا. لیکن قران کی صورت میں, حج قران میں بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جس میں دم واجب ہوتا ہے تو 2 دم دینے پڑتے ہیں, جب صدقہ واجب ہوتا ہے تو 2 صدقے دینے پڑتے ہیں. صدقہ کیا ہے؟ سیدھا سا نصف سا گندم جو ہے وہ صدقہ کرنا. جو ہم فطرے کی رقم ادا کرتے ہیں وہ ہے صدقہ. جب بھی بات ہو صدقہ تو فطرے کی رقم, اور جب بھی بات ہو دم تو ایک بکری یا بکرا ذبح کرنا حدود حرم میں. اس سال فطرے کی رقم کتنی تھی؟ 320. اگر آپ کراچی میں صدقہ دیں گے تو 320, اور اگر آپ وہاں صدقہ دیں گے تو اس سال ہم نے رمضان میں اندازہ کیا تو تقریباً 10 ریال. صدقہ وہاں بھی دیا جا سکتا ہے, صدقہ یہاں بھی دیا جا سکتا ہے. صدقہ وہاں بھی دیا جا سکتا ہے فقیر شرعی کو, صدقہ یہاں بھی دیا جا سکتا ہے. یہاں دیں گے تو 325, وہاں دیں گے تو 10 ریال, لیکن وہاں نیکی جو ہے وہ 1,00,000 گنا بڑھ کر. دم جو ہے کہیں نہیں دیا جا سکتا, دم صرف حدود حرم میں ہی دیا جا سکتا ہے, مکہ مکرمہ میں. عرفات حدود حرم سے باہر ہے, جیرانہ حدود حرم سے باہر ہے, مسجد عائشہ حدود حرم سے باہر ہے، جدہ حدود حرم سے باہر ہے، یہاں کہیں آپ نے دم دیا تو دم نہیں ہوگا، دوبارہ دم دینا ہوگا۔ اسی طرح جو مردوں کو حلق کے قصر کروانا ہے یا عورتوں کو تکفیر کروانی ہے عمرے کے بعد، وہ اگر جیرانہ میں جا کر کی، مسجد عائشہ میں جا کر کی، جدہ میں جا کر کی، عرفات میں جا کر کی، تو دم واجب ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے ایک ساتھی تھے، بڑے جوش میں تھے، آج تو میں پانچ عمرے کروں گا۔ کر لے بھائی، پانچ عمرے کر لے۔ اب اس نے احرام پہنا، اپنے بٹوے میں ریزر رکھا، ایک عمرہ کیا، مسجد عائشہ پہنچا، ریزر سے سر کے بال صاف کیے، دوبارہ احرام کی نیت کی، واپس آیا اور اگر کہا میں نے آج پانچ عمرے کے، میں نے کہا کس طرح کیے بھائی تم نے پانچ عمرے؟ کہا میں نے ریزر بیلٹ میں رکھا تھا، مسجد عائشہ جاتا تھا میں نے، وہاں جا کر سر مونڈا ہے۔ میں نے کہا وہاں جا کر سر مونڈا تو دم واجب ہو گیا، کہ مسجد عائشہ تو حدود حرم سے باہر ہے، تو اگر سر مونڈا ہی ہے تو مکہ مکرمہ میں جو مسجد الحرام کے باہر واش روم ہے وہاں جا کر سر مونڈ لیں، آپ کو ضروری مسجد عائشہ جانا، تو مسجد عائشہ جا کر اگر کسی نے سر مونڈا تو دم واجب ہو گیا۔ تو حلق یا تقصیر بھی حدود حرم میں ہوگی اور دم بھی حدود حرم میں دیا جائے گا، اس سے باہر نہیں ہوگا۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ صدقہ کیا ہوتا ہے، آپ نے سمجھ لیا کہ دم کیا ہوتا ہے، حج قران کیا ہوتا ہے، حج تمتو کیا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے حج افراد۔ کیا ہوتی ہے حج افراد؟ صرف حج کی نیت کرنا، اور یہ عام طور پر وہاں کے مقامی لوگ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی مکے کا رہنے والا حج افراد کرتا ہے، اگر آپ نے وہاں جا کر عمرہ کر لیا تو حج افراد نہیں کر سکتے، ہاں خالی حج کی نیت کر سکتے ہیں آپ، لیکن حج افراد نہیں کر سکتے۔ حج افراد کرنے کے لیے شوال کے مہینے سے لے کر، یکم شوال سے لے کر آپ نے 10 ذی الحجہ تک کوئی عمرہ نہ کیا ہو تو حج افراد ہوگا، صرف حج، کوئی فائدہ نہیں اٹھانا عمرے کا۔ یہاں سے جو جائے گا حج افراد کی نیت سے، تو چونکہ میقات کے باہر سے جا رہا ہے تو وہاں جا کر اس پر طواف قدوم کرنا سنت ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن مکہ مکرمہ میں رہنے والا جب حج افراد کرے گا تو اس پر طواف قدوم سنت نہیں ہوگا، قارن پر طواف قدوم سنت ہے۔ طواف قدوم کیا ہے؟ آپ وہاں جا کر اگر حج قران کا احرام باندھتے ہیں تو پہلے عمرہ کریں گے، صرف حلق نہیں کروائیں گے، اور پھر ایک طواف کریں گے، طواف قدوم، یہ سنت موقعہ ہے، اور اس کا حج سے پہلے ہونا سنت موقعہ، اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آسات ہے۔ لیکن حج تمتو کرنے والے پر قدوم طواف، طواف قدوم نہیں ہے، حج تمتو کرنے والے پر طواف قدوم نہیں ہے۔ البتہ جب وہ حج کا احرام باندھے گا تو وہ نفلی طواف کر لے تو اس کے لیے نفل ہے، اس کا ثواب اسے ملے گا، لیکن طواف قدوم اس کے لیے سنت موقع نہیں ہے۔ آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ طواف نساء کیا ہوتا ہے؟ طواف نساء کیا ہوتا ہے؟ طواف نساء کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ شیعوں کا ایک من گھڑت بنایا ہوا طواف ہے، طواف نساء کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں اس طرح کے مسائل میں لوگ آپ کو الجھائیں گے کہ طواف نساء کیا کہ نہیں کیا۔ بابا طواف نساء سنیوں میں نہیں ہوتا، طواف نساء شیعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حج تمتو آپ سمجھ گئے؟ مختصر طور پر حج تمتو کیا ہے؟ یہاں سے عمرے کی نیت کریں گے، عمرہ کریں گے، حلق کروائیں گے، احرام کھول دیں گے، حج کے دنوں میں احرام باندھیں گے، اس احرام سے، نئے احرام سے حج کریں گے، تو یہ کون سا حج ہے؟ حج تمتو۔ ایک حج قران یہاں سے نیت کریں گے اور وہاں جائیں گے، عمرہ کریں گے لیکن حلق نہیں کروائیں گے، طواف قدوم کریں گے، پھر اسی احرام کی پابندیاں جاری رکھتے ہوئے اب حج کریں گے، تو یہ حج کون سا ہے؟ حج قران۔ اور ایک حج افراد۔ اب دیکھیں وہ بچیاں، وہ بہنیں جو آخری فلائٹ سے جا رہی ہیں، ان کو یہ مشورہ ہے، اگر آخری فلائٹ سے جا رہی ہیں تو یہاں سے وہ عمرے کا احرام نہ باندھیں، خالی احرام حج کا باندھ لیں، کیونکہ اگر یہاں سے وہ عمرے کا احرام باندھتی ہیں اور وہاں پہنچتی ہیں اور 9 ذی الحج سے پہلے فارغ نہیں ہوتی، تو اب کیا کریں گی؟ وہی کریں گی جو ہمیں سکھایا گیا، وہ مشہور واقعہ عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرے کا احرام کھولنا پڑے گا بغیر عمرہ کیے، اور حج کا احرام کی نیت کرنی ہوگی، اور حج کرنے کے بعد پھر اس عمرے کی قضا کرنی ہوگی، حرم کی حد سے باہر جا کر دوبارہ احرام باندھ کر حج عمرے کی قضا کرنی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر بچیاں یہاں سے جاتی ہیں، بہنیں یہاں سے جاتی ہیں اور عوارض نسوان میں مبتلا ہیں، ان پر نماز نہیں ہے اس وقت، حیض کی حالت میں ہیں، ماہواری کی حالت میں ہیں، تو وہاں پہنچ کر وہ انتظار کریں گی. اب انتظار کرنے میں حج کے دن آ گئے اور حج کے لیے جانا ہے، بنا عرفات جانا ہے، تو اس احرام کو کھولنے کی نیت کریں گی کہ میں نے یہ احرام کھول دیا اور حج کے احرام میں نے باندھ لیا، تو حج کرے گی پھر، اور حج کرنے کے بعد، طواف زیارت کرنے کے بعد پھر اس عمرے کی قضا کرے گی، اور مسجد عائشہ جا کر یا جیرانہ جا کر یا عرفات جا کر کہیں سے نیت کر کے وہ عمرہ کرے گی. لیکن اگر عورت اس جھنجھلاہٹ سے بچنا چاہتی ہے، اس پریشانی سے بچنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے آسان یہ ہے کہ یہاں آخری دنوں میں جا رہی ہے اور اسے پریشانی ہے کہ میں تو عوارض نسوانی میں مبتلا ہونے والی ہوں، تو وہاں جاؤں گی تو میں کس طرح عمرہ کروں گی، حج شروع ہو جائے گی تو پھر میں حج کروں گی کہ عمرہ کروں گی، مجھے احرام کھولنا پڑے گا، تو یہاں سے وہ حج افراد کی نیت کر لے، وہاں جائے، اگر فارغ ہو جاتی ہے تو طواف قدم کر کے پھر حج کر لے، فارغ نہیں ہوتی تو طواف قدم کو بھی چھوڑ دے، طواف قدم سنت ہے اور جو تو معذور ہے تو سنت ترک کر دے اور ڈائریکٹ حج کر لے، تو اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ قضا ہوگی نہ کچھ بھی ہوگا، احرام تبدیل بھی نہیں کرنا پڑے گا. اسی طرح سے مدینہ طیبہ سے جب واپس آتے ہیں، آپ نے مکہ مکرمہ میں عمرہ کر لیا، حج تمتع کر رہے ہیں، عمرہ کر لیا، اب آپ کہاں گئے؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف جانے کے بعد اب آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں حج سے دو چار دن پہلے، آپ کون سا حج کریں گے؟ آپ حج تمتع کر سکتے ہیں، کون سے احرام کی نیت کریں گے؟ ظاہر ہے آپ نے عمرہ کر لیا ہے تو آپ کا حج تمتع ہی ہے، تو آپ کو یا تو عمرے کی نیت کر لیں اور دوبارہ مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کریں اور پھر حج کے دن میں حج کا احرام باندھیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورتیں اگر خوف زدہ ہیں کہ میں ماہواری میں مبتلا ہونے والی ہوں اور مدینہ طیبہ سے میں 6 ذی الحج کو جا رہی ہوں مکہ مکرمہ، تو اب میں احرام پہن کر جاؤں گی تو میرا احرام ابھی اترے گا نہیں، میری پابندی ختم نہیں ہوگی کہ حج شروع ہو جائے گی، تو مدینہ طیبہ سے افراد کی نیت کر لے، صرف حج کی نیت کر لے، عمرے کی نیت ہی نہ کرے، اور حج کا احرام باندھ کر، صرف فقط حج کا احرام باندھ کر وہ چلی جائے اور اس احرام سے وہ حج کر لے. کیونکہ حج کے دنوں میں تو نہ اسے مسجد جانا ہے، نہ مسجد الخیف جانا ہے، نہ مسجد مشعر الحرام جانا ہے، نہ مسجد نمرہ جانا ہے، اسے تو وادیوں میں خیموں میں بیٹھنا ہے اور وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھے گی، اذکار مشغول رہے گی، دعائیں کرے گی، استغفار کرے گی، تو فقط. اچھا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں احرام اتار دیا عمرے کا، آپ حج تمتع کر رہے ہیں، اب آپ مدینہ طیبہ گئے، تو مدینہ طیبہ سے اب جب دوبارہ مکہ مکرمہ آئیں گے تو اب آپ حج قران کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. ہمارے مفتی عطا اللہ نعیمی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ اس میں علماء میں صحیح نہیں ہے، اور اس میں وطن کا واپس جانا ضروری نہیں ہے. آپ میقات سے باہر نکل گئے تو اب دوبارہ آپ جب مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، میقات سے باہر سے آ رہے ہیں، تو آپ حج قران کا احرام باندھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک اختلافی مسئلہ ہے. تمام ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، سب نے اپنی اپنی تحقیق کے ساتھ مسائل بیان کیے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے. لیکن آپ حج قران کی نیت سے نہیں گئے، آپ حج تمتع کی نیت سے گئے ہیں، آپ نے عمرے کی نیت کی ہے، اب مکہ مکرمہ پہنچ گئے، آپ نے کہا یار 6 ذی الحج تو ہو گئی ہے، اب 4 دن تو رہ گئے ہیں، حج قران کا ثواب بھی تو بہت زیادہ ہے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو حج قران کیا تھا، تو میں کیوں نہ حج قران کر لوں. آپ میکا سے گزر گئے، نیت آپ نے حج تمتع کی تھی، آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اب آپ حج قران کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. طواف سے پہلے اپنی نیت کو تبدیل کر دیں کہ میں اپنے احرام کو قران میں تبدیل کرتا ہوں، تو آپ حج قران کر سکتے ہیں. حج قران سمجھ گئے، حج تمتع سمجھ گئے، حج افراد سمجھ گئے، حج افراد میں قربانی نہیں، حج افراد میں شکر کی قربانی نہیں ہے، آپ جتنی چاہیں شکر کی قربانی دیں لیکن واجب نہیں ہے. حج تمتع اور قران میں شکر کی قربانی نہیں، شکرانے کی قربانی، تو حج تمتع اور قران میں تو یہ واجب ہے، اور حج افراد والوں کے لیے قربانی واجب نہیں ہے. ایک ہے طواف قدوم جو مفرد اور قارن کا حج سے پہلے سنت موقعہ، لیکن مفرد وہ جو مکہ مکرمہ سے افراد کر رہا ہے، یہاں سے جو افراد کی نیت کر رہا ہے اس کے لیے طواف قدوم جو ہے، طواف قدوم مفرد اور قارن کا حج سے پہلے سنت موقعہ ہے، مفرد اور قارن کا یعنی وہ مفرد جو وہاں رہنے والا ہے اس کے لیے، اور جو حج قران کر رہا ہے اس کے لیے طواف قدوم جو ہے وہ سنت موقع دا. یہاں سے جانے والے کے لیے، یعنی باہر سے جانے والے کے لیے جو حج افراد کر رہا ہے، تو اس کے لیے طواف قدوم جو ہے مستحب ہے، سنت موقع دا نہیں ہے. سنت موقع دا کس کے لیے ہے؟ حج قران کرنے والوں کے لیے، اور وہ مفرد کے جو مکہ مکرمہ سے یعنی حرم کی حدود کے اندر رہتے ہوئے حج افراد کر رہے ہیں ان کے لیے طواف قدوم جو ہے وہ سنت ہے، سنت موقعہ ہے. ایک ہے طواف زیارت. طواف زیارت جسے طواف افادہ بھی کہتے ہیں، یہ فرض طواف ہے جو حج کا فرض طواف ہے، حج کے اندر ہم اس کی تفصیل جانیں گے. ایک طواف ودا ہے، عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف ودا نہیں ہے، صرف حج کرنے والوں کے لیے طواف ودا ہے. اور یہ طواف ودا جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے حج کرنے کے بعد جب آپ رخصت ہوں گے تو طواف کرنا آپ پر واجب ہے. ایک حرم ہے مسجد الحرام، مسجد الحرام سے لے کر مختلف اس کی حدیں ہیں. مدینہ طیبہ کی سڑک پر 5 کلومیٹر پر مسجد عائشہ ہے، وہ حرم کی حد ہے. جدہ میں جب آپ جدہ سے جائیں گے تو لکھا ہوا آئے گا نو انٹری فور نان مسلم، ایک ریل بنی ہوئی آئے گی جس پر قرآن مجید لگا ہوا ہے، بہت بڑی ریل بنی ہوئی آئے گی، اور حدود حرم کی علامت آئے گی. ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں بھی آپ احرام پہن سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں. یہ حرم کی حد ہے. اسی طرح جیرانہ طائف کی طرف یہ حرم کی حد ہے، اور مزدلفہ جو ہے وہ حرم کی حد ہے. مزدلفہ کے بعد جو ہے وہ حرم کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور عرفات جو ہے وہ حرم سے باہر ہے. ایک مسئلہ سماعت فرما لیں، توجہ آپ کی، بور تو نہیں ہو گئے؟ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں عمرے کے بعد، آپ نے عمرہ کر لیا، آپ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو حرم کی حد سے باہر جانا ہوگا، احرام پہن کر جائیں یا وہاں جا کر احرام پہنے، وہاں جا کر نیت کرنی ہوگی اور واپس آ کر آپ کو عمرہ کرنا ہوگا. لیکن حرم کی حد سے باہر جائیں گے تو آپ پر عمرہ واجب نہیں ہوگا، آپ کے اختیار میں ہے، آپ کی مرضی، آپ جائیں نیت کریں آ جائیں عمرہ کریں، آپ کی مرضی. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. یعنی اگر آپ خریداری کے لیے جدہ جاتے ہیں، کون کون جائے گا خریداری کے لیے؟ آپ جدہ جانا چاہتے ہیں تو جدہ سے واپس آتے ہوئے آپ کو احرام پہننا ضروری نہیں ہے. آپ زیارتوں کے لیے جائیں گے، مسجد عائشہ زیارت کریں گے، واپس آتے ہوئے عمرہ کرنا ضروری نہیں. آپ جیرانہ جائیں گے، غزوہ حنین کے شہداء کے وہاں مزار ہے، کنواں بنا ہوا ہے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا تھا، بڑا مقدس مقام ہے. اور بزرگان دین میں سے ایک بزرگ عبدالوہاب شیرانی کہتے ہیں کہ میں نے یہاں 70 مرتبہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں 70 مرتبہ زیارت کی، بڑا مقدس مقام. لیکن وہاں سے واپس آتے ہوئے احرام پہننا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو وہاں جا کر احرام باندھے اور عمرہ کر لیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کا اختیار ہے. جیرانہ جائیں گے تو آپ کا اختیار ہے کہ واپسی میں عمرہ کریں تو مرضی، نہ کریں تو آپ کی مرضی. جدہ جائیں گے، واپسی میں احرام آپ کی مرضی، کریں تو مرضی، نہ کریں تو مرضی. لیکن چاہیں تو کر لیں، اچھا ہے، احرام باندھ کر عمرہ کر لیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ جی عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ عمرے کے بعد عمرہ کرنا بڑا فضیلت ہوتا ہے، اس لیے کہ علامہ خوارزمی فرماتے ہیں کہ 7 طواف کا ایک عمرہ ہوتا ہے، 7 طواف ایک عمرے کے برابر ثواب ہوتا ہے، اور 3 عمرے ایک حج کے برابر ثواب ہوتا ہے. تو آپ حساب کے ماہر ہیں، آپ 7 طواف کریں گے، اس کی جگہ ایک عمرہ کر لیں. اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ عمرے پر عمرہ کرنے سے روکنا یہ زیادتی اور جرم ہے، نہ روکا جائے. تو ہم تو میکاتی ہیں، آفاقی ہیں ہم لوگ، اور نصیب سے وہاں پہنچے، مقدر سے وہاں پہنچے، تو ہم جتنے زیادہ عمرے کریں، بلکہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عمرے کریں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طواف کریں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے 50 طواف کر لیے وہ ماں کے پیٹ سے جس طرح پاک صاف آئے تو اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. تو اب تو یہ بھی بڑا مشکل ہو گیا. کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ کہ سادے کپڑوں میں سلے ہوئے کپڑوں میں نیچے جانے ہی نہیں دیتے, اور اوپر جو ہے وہ طواف جو ہے ایک گھنٹے سے کم کا ہے نہیں. تو بڑا مشکل ہو گیا ایک طواف ایک گھنٹے سوا گھنٹے میں کرنا, پھر دوسرے طواف کی ہمت کرنا, تو ضعیف افراد کے لیے بڑا مشکل ہے. تو اگر ممکن ہو تو ضرور 50 طواف کریں, اگر ممکن ہو تو ضرور 50 عمرے کریں. الحمدللہ ہمارے ساتھی جب ہم جوانی میں حج کرتے تھے تو 50 عمرے ایک سفر میں ضرور کیا کرتے تھے, ایک سفر میں 50 عمرے ضرور کیا کرتے تھے. تو کوشش کریں 50 عمرے کریں. آپ نے حرم سمجھ لیا, اب ایک ہل, ایک حرم کی حد ہے ایک ہل کی حد ہے. جیرانہ حرم سے باہر ہے, اور اس سے آگے جائیں گے تو طائف جب آئے گا تو وہ ہل سے باہر ہے. آپ مسجد عائشہ پہنچیں گے تو حرم سے باہر, لیکن مسجد عائشہ سے پھر چلیں گے 200-400 کلومیٹر چل لیں گے, ابھی ارنڈی پہنچیں گے, مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ جائیں گے تو وہ ہل کی حد ہے. آپ کراچی سے جب چلیں گے تو جدہ آنے سے 15 منٹ پہلے اعلان کرے گا پائلٹ کے ہل کی حد آ گئی, میکات آ گئی. تو ہل کی حد سے جب آپ باہر جائیں گے, واپس مکہ مکرمہ آنے کے لیے آپ کو عمرے کی نیت کرنا یہ واجب ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حرم کی حد سے باہر جائیں گے, باہر جا کر واپس آنے کے لیے عمرے کی نیت ضروری نہیں ہے, لیکن ہل سے باہر جائیں گے واپس مکہ مکرمہ آنا ہے تو آپ کو نیت ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو طائف تفریح کے لیے گئے تھے, واپس مکہ مکرمہ آ گئے, احرام نہیں باندھا. تو چاہے تفریح کے لیے جائیں چاہے کسی نیت سے جائیں, جب طائف گئے وہ ہل سے باہر ہے, واپس آنے کے لیے مکہ مکرمہ براہ راست آپ کو احرام باندھنا یہ لازم ہے. اسی طرح مدینہ طیبہ جائیں تو واپس مکہ مکرمہ براہ راست جانے کے لیے آپ کو احرام باندھنا لازم ہے. البتہ آپ میکا سے گزر رہے ہیں اور آپ کو جدہ جانا ہے, جدہ میں کوئی کام ہے, تو اب بغیر نیت کے چلے جائیں, کیونکہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو رہے, جدہ جا رہے ہیں. اور جدہ پہنچ کر چونکہ آپ جدہ کے اندر ہیں, ہل کے اندر ہیں, تو اب جدہ سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. تو اس طرح تاویل کر کے بھی لوگ جو ہے عمرے سے بچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ مدینہ منورہ سے کام کی نیت سے جاتے ہیں جدہ, وہاں جا کر کام کاج نپٹاتے ہیں, اور بغیر احرام کے چونکہ جدہ میں, تو بغیر احرام کے مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں, کام بھی نمٹ جاتا ہے اور عمرہ بھی بچ جاتا ہے. لا حول ولا قوت, عمرہ بچ جاتا ہے بلکہ عمرے کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں, عمرے کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اب لوگ عجیب عجیب تاویلیں نکالتے ہیں کہ مجھے جدہ میں یہ کام ہے. بھائی کیا کام ہے؟ مجھے جدہ میں چائے پینی ہے, یہ کام ہے. تو چائے پینے کی نیت سے جاتے ہیں اور پھر عمرہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, بڑی قسمت سے عمرہ ملتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو حرم سمجھ گئے, ہل سمجھ گئے, میکات سمجھ گئے, میکاتی سمجھ گئے, آفاقی سمجھ گئے, یعنی جو میکات کے اندر رہتا ہے وہ میکاتی ہے, جو میکات سے باہر رہتا ہے وہ آفاقی. ہم کیا ہیں؟ آفاقی ہیں. جو میکات کے اندر رہتا ہے وہ آفاقی ہے, اور جو ہل کے اندر رہتا ہے, حرم سے باہر رہتا ہے, حرم سے باہر ہے, ہل کے اندر ہے, وہ اہل ہل ہے, ہلی کہلائے گا. اور جو ہل سے باہر ہے, میکات کے اندر, وہ میکاتی کہلائے گا. تو بھئی یہ تمام اصطلاحات ہیں. آپ نے یہ جان لیا کہ مسجد عائشہ یہ مقام تنیم ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں احرام باندھا تھا. جیرانہ ایک مقام ہے کہ جہاں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے احرام باندھا تھا, وہ بھی حرم کی حد ہے. یہ مسئلہ سماعت فرما لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے چھوٹا عمرہ اور جیرانہ سے بڑا عمرہ, تو یہ چھوٹا اور بڑا عمرہ کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ احناف کے نزدیک مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے مسجد جیرانہ سے عمرہ کرنے کے مقابلے میں. مسجد جیرانہ کی نسبت مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے, کیونکہ اس کے لیے قولی حدیث ہے, اس کے لیے فعلی حدیث ہے. تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا تھا جیرانہ سے, مسجد عائشہ سے آپ نے فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کو, تو آپ کا یہ قول ہے. تو احناف کے نزدیک مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے. استباء کسے کہتے ہیں؟ مرد حضرات طواف کے کتنے پھیروں میں؟ 3 میں یا 7 میں؟ ایک ہاتھ کھلا رکھیں گے کتنے پھیروں میں؟ 3 میں یا 7 میں؟ 7 پھیروں میں کھلا رکھنا استباء ہے. اگر کوئی شروع کے 2 پھیروں میں بھول جائے تو بقیہ 5 میں رکھ لے, 5 میں بھول جائے تو آخری 2 میں رکھ لے, اگر 7 و 7 میں بھول جائے تو سنت ترک ہوئی, اس پر دم صدقہ وغیرہ نہیں ہوگا. مردوں کا 3 پھیروں میں اکڑ کر چلنا اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے چلنا یہ بھی سنت ہے. اکڑ کر تیز سے چلنا یہ سنت ہے اور اسے رمل کہتے ہیں. یہ صرف مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے رمل نہیں ہے. اگر کوئی رمل کرنا بھول جائے تو سنت ترک ہوئی, کوئی صدقہ یا دم واجب نہیں ہے. اسی طرح عورتیں رمل نہیں کریں گی. اگر پہلے پھیرے میں رمل بھول گئے تو بقیہ دو میں کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ تین پھیروں میں رمل کرنا ہے نا تو شروع کے دو پھیرے میں کر بھول گئے تو چوتھے پانچویں چھٹے میں کر رہے ہیں یا تیسرے چوتھے پانچویں میں کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. شروع کے تین پھیروں میں سنت ہے. بھول گئے بھول گئے, ہو گیا ہو گیا. اگر رش ہے تو چھوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. طواف کسے کہتے ہیں؟ طواف کسے کہتے ہیں؟ بڑا عجیب حال ہے. ایک صاحب مجھے فون کرنے لگے رمضان میں کہ مولانا صاحب ڈاکٹر کے پاس, بڑے ڈاکٹر کے پاس وہ مطلب کام کر رہے ہیں, مجھے کہنے لگے مولانا صاحب ہم نے عمرہ تو کر دیا, اب میں طواف کروں گا تو مجھے سات پھیرے کرنے پڑیں گے یا ایک پھیرا کرنا پڑے گا؟ تو لوگ مسائل نہیں سیکھتے. اور اسی طرح ایسے بھی مسائل ہیں کہ طواف کے سات پھیرے کرنے پڑیں گے یا ایک پھیرا کرنا پڑے گا. ایک پھیرے کو شوت کہتے ہیں اور سات اشواط جو ہے طواف, سات پھیرے. طواف کے کتنے پھیرے ہیں؟ سات پھیرے ہیں. صفا مروہ, آپ طواف کرنے کے بعد جب جہاں سے طواف شروع کیا تھا اس کے پیچھے کی طرف جائیں تو ایک پہاڑی جس کے صرف نشان رہ گئے ہیں, ماربل لگا دیا گیا ہے, وہ پہاڑی جس کا نام صفا تھا, اور بالکل اس کی سیدھ میں تقریباً آپ پانچ منٹ تک نارمل اسپیڈ میں چلے تو آپ دوسری پہاڑی پر پہنچیں گے جس کے بھی اب صرف نشانات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ مروہ, صفا مروہ مقدس پہاڑیاں ہیں, اللہ کی نشانیاں. صفا والمروہ من شعائر اللہ, اللہ کی نشانیاں ہیں اور معظم پہاڑیاں ہیں. تو یہاں صحیح کرنی ہے, یہ عمرے کا دوسرا واجب ہے. طواف کرنے کے بعد صحیح کرنا یہ واجب ہے. صفا مروہ آپ سمجھ گئے. اب مطاف جو ہے خانہ کعبہ کے گرد زمین کا وہ حصہ ٹکڑا جو کھلے آسمان کے نیچے, وہ کیا کہلاتا ہے؟ مطاف. اور صحیح کے اندر دوبارہ میلے نخزرین, جب آپ صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو صفا مروہ کے درمیان جب آپ صفا سے چلتے ہیں تو میں نے کیا کہا کتنی منٹ کا فاصلہ ہے؟ پانچ منٹ کا فاصلہ. جب آپ ایک منٹ چل لیں گے صفا سے, تقریباً ایک منٹ چل لیں گے تو اچانک آپ کو سب سبز سبز نظر آنے لگے گا. ستون بھی سبز ہوں گے, لائٹ بھی سبز ہوگی, بیم بھی سبز ہوں گے. تو یہ میلے نخزرین شروع ہو گیا, اور مزید ایک منٹ آپ چلیں گے تو یہ میلے نخزرین ختم ہو گیا, یعنی دوبارہ سبز پٹے آ گئے, سبز ستون آ گئے, سبز بیم آ گئے. تو ان دو سبز پٹوں کے درمیان مردوں کا دوڑنا آہستہ آہستہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے. عورتیں نہیں دوڑیں گی. مردوں کو دوڑنا کیا ہے؟ یہ میلے نخزرین ہیں. اب مطاف میں آ جائیں تو مطاف میں خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں. پہلا کونا جہاں سے طواف شروع کرنا ہے وہ رکن اسود ہے, یہاں حجر اسود نصب ہے. حجر اسود سے بالکل متصل خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے باب کعبہ, باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے جہاں مشکل دو تین افراد کھڑے ہو سکیں, وہ ملتزم ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہی ملتزم ہے, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کا دوسرا کونا حجر اسود اور مقام ابراہیم, یہ تین کے درمیان ٹرائنگل جو پورا بنا ہوا ہے یہ پورا ملتزم ہے. اس کے بعد باب کعبہ ہے. باب کعبہ کے بعد جو ہے دوسرا کونا ہے خانہ کعبہ کا, یہ حجر اسود ہے. حجر اسود کے بعد باب کعبہ ہے. میں کہہ رہا ہوں حجر اسود ہے, یہ دکھا ہے حتیم وہ رہے ہیں, رکن یمانی دکھا رہے ہیں. یہ حجر اسود ہے جس پر پیلا پٹ نشان لگا ہوا ہے, حجر اسود دکھا ہوا ہے. اس کے بعد باب کعبہ ہے. اس کے بعد آپ چلیں تو جو پہلا کونا آتا ہے, دوسرا حجر اسود کے بعد کو جو پہلا کونا آتا ہے وہ رکن عراقی ہے. یہاں سے نصف دائرہ نما ایک جگہ بنی ہوئی ہے جو حتیم ہے, اور جو اصل میں خانہ کعبہ کے اندر ہے, اس کے اندر جس نے نماز پڑھی اس سے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. اور پھر اس کے بعد تیسرا کونا جو ہے وہ رکن شامی ہے. رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان حتیم ہے. حتیم کے اوپر درمیان میں ایک پرنالہ بنا ہوا ہے جہاں سے بارش کا جمع ہوا پانی گرتا ہے, اور یہ پرنالہ جو سیدھا رخ بتا رہا ہے کہ یہ رخ مدینہ طیبہ کا ہے. تو جب آپ طواف کرتے ہوئے یہاں پہنچیں کہ اس سرخ پرنالے, اس پرنالے کے پاس, سنہری پرنالے کے پاس آپ پہنچیں میزاب رحمت جسے کہتے ہیں, تو یہاں آپ دائیں طرف جھک کر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے کہ یہ رخ مدینہ منورہ ہے. اب آپ حتیم پورا پار کر لیں تو رکن شامی آ گیا. رکن شامی کے بعد یعنی تیسرے رکن سے چوتھا رکن جو ہے یہ مستجار ہے. کیا ہے؟ مستجار, جیم الف را مستجار, یعنی باب کعبہ کے بالکل اپوزٹ سائڈ کون سی ہے؟ مستجار. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آخری طواف آپ جب کریں گے طواف ودا تو یہاں سے الٹے قدم لوٹنا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. جب چوتھا کونا آ جائے گا یعنی مستجار ختم ہو جائے گا تو وہاں بھی ایک پتھر کی طرح کوئی چیز نصب ہے, وہ رکن یمانی ہے. رکن یمانی پر استلام نہیں ہے. رکن یمانی پر استلام, لوگ استلام کرتے ہیں رکن یمانی پر استلام. اگر آپ قریب سے گزریں گے موقع ملے ایک ہاتھ لگا کر دونوں ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں ٹھیک ہے, لیکن استلام نہیں کریں گے. صفا پر بھی استلام, صفا سے استلام, مروہ پر استلام, استلام صرف حجر اسود پر. کل کتنے استلام ہیں؟ سب مل کر بولیں, کل کتنے استلام ہیں؟ نو استلام ہیں. کتنے استلام ہیں؟ آٹھ سنت ہیں, ایک مستحب ہے. جب طواف شروع کریں گے پہلا استلام, ایک چکر ہوگا دو استلام, سات چکر ہوں گے آٹھ استلام, یہ سنت ہے. جب طواف کے نفل پڑھ لیں گے دعا کر لیں گے ملتزم کی, رکنے مقام ابراہیم کی دعا کر لیں گے, اب جب چلیں گے ہم صفا مروا کی طرف تو ایک اور استلام کریں گے, یہ نواں استلام, یہ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. آپ نے رکن یمنی سمجھ لیا, اس کے بعد رکن یمنی سے پھر آپ حجر اسود کی طرف آئیں گے یعنی پہلے کونے کی طرف آئیں گے. یہ مقام مستجاب ہے. کیا مقام ہے؟ اس مقام پر ستر ہزار فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں, اور یہاں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو یہاں سے پھر آپ حجر اسود پر آ جائیں گے, اور یہ پہلا کونا ہے, یہاں پر آپ کو استلام کرنا ہے. حجر اسود کا رکن سمجھ میں آ گیا, ملتزم سمجھ میں آ گیا, مقام ابراہیم سمجھ میں آ گیا, باب کعبہ سمجھ میں آ گیا, رکن عراقی سمجھ میں آ گیا, حتیم سمجھ میں آ گیا, میزاب رحمت سمجھ میں آ گیا, رکن شامی سمجھ میں آ گیا, مستجار سمجھ میں آ گیا, رکن یمنی سمجھ میں آ گیا, مستجاب سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بعد جو ہے ایک ہے باب السلام, جس کا ڈھونڈنا بہت مشکل ہے, اس کو چھوڑ دیں. باب السلام, اب اس دور میں تو اس کو ڈھونڈنا چھوڑ دے, اگر وہ مل بھی گیا تو اسے آپ کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا, اس لیے یہ سنت تو ترک ہو گئی. ظاہر آپ کی نیت نہیں ہے ترک کرنے کی, آپ کو ویسے ہی ثواب مل جائے گا, لیکن باب السلام کو ڈھونڈنا آپ ممکن نہیں, کیونکہ وہاں سے جانے ہی نہیں دیتے اندر. ان کے تو مخصوص چند دروازے ہیں, وہیں سے وہ اندر جانے دیتے ہیں, باب جیاد سے جانے دیتے ہیں یا باب فہد سے جانے دیتے ہیں اندر عمرہ کرنے کے لیے, تو اس کو ڈھونڈنا بیکار ہے. ہاں بعد میں آپ اس کو ڈھونڈ کر اس کی زیارت ضرور کیجیے گا, جس طرح آپ زیارتیں کریں گے اس وقت, تو مقام باب السلام کو ڈھونڈ کر اس کی زیارت ضرور کیجیے گا, باب الصفا کی زیارت کیجیے گا, باب ارکم کی زیارت کیجیے گا, وہ انشاءاللہ بعد میں بتائی جائے گی. باب السلام سمجھ گئے. اب حلق, پورے سر کا منوانا کیا ہے؟ حلق. اور حلق یا قصر واجب ہے عمرے میں, عورتوں کے لیے صرف قصر ہے حلق, عورتیں حلق نہیں کروائیں, عورتیں صرف قصر کروائیں گی. مرد حلق بھی کروا سکتے ہیں, قصر بھی کروا سکتے ہیں, اور مردوں کا حلق کروانا یہ زیادہ افضل ہے. قصر کیا ہے؟ قصر یہ ہے کہ پورے بال جو ہیں اس کو ایک پورے کے برابر بال کاٹ لیے جائیں, کم از کم چوتھائی سر کے بال کٹ جائیں تو قصر ہو گیا. کتنا؟ چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹ گئے تو قصر ہو گیا. عورتیں کس طرح تقصیر کریں گی؟ اپنی چوٹی کو پکڑ لیں, اور چوٹی کے اختتام میں پورے سر کے بال ہوتے ہیں, اس کے تین حصے کریں, تین حصے کریں, بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ گھر سے جب جائیں نا تو تین حصوں میں الگ الگ ربڑ لگا لیں, تاکہ تین حصے پہلے سے ہوئے ہوں, اور وہاں جا کر محنت نہیں کرنی پڑے بال کھینچو اور اس کے حصے کرو, نہیں, ایک حصہ پکڑا ایک ربڑ پکڑا اور کاٹ دیا تو قصر ہو گیا آسانی سے. تین حصے کر کے الگ الگ تین جگہ پر ربڑ لگا دیے, اب جب تیسرا حصہ آپ کاٹ دیں گی تو کم از کم آپ نے کوشش کیا کہ 33% بال کاٹنے کی، جب 33% کی کوشش کی تو 25% تو کٹ ہی جائیں گے، اور 25% کا کٹنا جو ہے واجب ہے، تو یہ ہے تقصیر. عورتیں دوسرا عمرہ کریں گی تو دوبارہ تقصیر کرنی ہوگی، تیسرا عمرہ کریں گی تو دوبارہ تقصیر کرنی ہوگی. عورتیں کہیں گے ہم تو اگر 40-50 عمرے کریں گی تو ہمارے بال ہی ختم ہو جائیں گے، تو آپ کو کسی نے واجب تھوڑی کیا ہے، آپ کو کسی نے سر پر پسٹول تھوڑی کیا آپ اتنا عمرے کریں، آپ کم عمرے کریں لیکن عمرہ کرے گی تو لازمی بال تقصیر کروانی ہوں گے. اسی طرح مرد اگر حلق کرواتے ہیں دوسرا عمرہ کریں گے تو لازمی حلق کروانا ہوگا. اب بعض لوگ تھوڑے سے بال کاٹ لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار صبح تو گنجا کروا، واپس گنجا کروانے کی کیا ضرورت ہے، تو حلق تقصیر واجب ہے یا نہ ہوگا، تو درست نہیں ہے، واجب ترک ہوگا. اور اگر آپ نے نیت کر لی احرام سے نکلنے کی بغیر تقصیر اور حلق کے تو آپ احرام سے نکل گئے، صرف دم واجب ہوا، لیکن اگر آپ نے نیت بھی نہیں کی اور آپ نے حلق بھی نہیں کروایا تو پھر دمادم شروع ہو جائے گا، یعنی ہر غلطی پر ایک نیا دم ہوگا. 12 گھنٹے چادر اوڑھیں گے، 12 گھنٹے سلے ہوئے کپڑے لگیں گے تو ایک دم، ناخن کٹوائیں گے تو ایک دم، خوشبو لگائیں گے تو ایک دم. ہاں احرام سے فارغ ہونے کی نیت آپ نے کر لی، چاہے حلق نہ بھی کروایا تو آپ احرام سے فارغ ہو گئے، لیکن واجب ترک ہوا، آپ کو دم دینا ہوگا. تو آپ نے یہ اصطلاح سمجھ لی، حلق سمجھ لیا، تقصیر سمجھ لی. اب مختصر وقت میں ہم عمرہ کرتے ہیں. عمرے کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا ہے، آپ کو عمرے کے لیے گھر سے نکلنا ہے، تو گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے احرام کا طریقہ سیکھ لیا ہے، آپ غسل کریں گے، وضو کریں گے، ناخن کٹوائیں گے اور جسم کے غیر ضروری بال کٹوائیں گے، بغل کے، موئے زیر ناف وغیرہ. اگر کسی نے یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب مستحبات ہیں. اس کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں تو گھر میں 2 رکعت نفل پڑھیں گے. جب بھی 2 رکعت نفل پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. یہ نفل پڑھنا کیا ہے؟ نفل ہے. موقع بنے تو اپنے گھر کے قریب مسجد میں نفل پڑھیں، یہ بھی نفل ہیں. ایئرپورٹ جا کر نفل پڑھیں، یہ بھی نفل ہیں. نیت کرنے سے پہلے نفل پڑھیں، یہ بھی نفل ہیں. شہر نئے پہنچے تو نفل پڑھیں، یہ بھی نفل ہیں. صحیح کرنے کے بعد نفل پڑھیں تو یہ بھی نفل ہیں، واجب نہیں ہے. واجب کون سے نفل ہیں؟ صرف طواف کے بعد کے 2 رکعت نفل کیا ہیں؟ طواف کے نفل واجب ہیں، آپ کو پڑھنے پڑیں گے مقام ابراہیم. اور مقام ابراہیم کا مطلب یہ نہیں کہ مقام ابراہیم کے پاس ہی، جو دونوں کونے ہیں، رکن عراقی اور رکن اسود، ان دونوں میں پیچھے چلتے جائیں تو مقام بڑا ہوتا جائے گا. کہیں بھی پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھ سکتے یہاں تو پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں. مکرو وقت ہے تو بعد میں پڑھیں، اگر بھول گئے تو ہوٹل جا کر پڑھیں. اگر پاکستان آ گئے، یاد آ گیا یار نفل تو نہیں پڑھے، تو یہاں بھی پڑھنے ہوں گے، یہ واجب ہیں. صرف یہ 2 رکعت نفل واجب ہیں، اس کے علاوہ واجب نہیں. ایک طواف کے بعد نفل پڑھ کے دوسرا طواف کرنا یہ مسنون ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ 14 چکر کر لیں، 4 نوافل بعد میں پڑھ لیں گے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن اسی وقت پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن واجب ہے. ہاں اسی وقت نہ پڑھنا یہ مستحب کے خلاف ہے. مستحب یہ ہے کہ آپ پہلے نفل پڑھیں پھر دوسرا طواف کریں. آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، آپ نے احرام پہنا ہوا، آپ نے طواف کر لیا، صحیح نہیں کی، دوسرا طواف کر سکتے ہیں؟ آپ نے عمرہ کر لیا، اب سنا یہ ہے کہ واپس احرام کے بغیر جانے نہیں دیتے، احرام مطاف میں جانے نہیں دیتے، تو چلیں ایک طواف اور کر لیتے ہیں، تو اس طرح طواف کر سکتے ہیں، نفلی طواف کر سکتے ہیں. اسات ہے، سنت یہ ہے کہ عمرے کے دوران طواف نہیں ہوگا، یعنی عمرے کا طواف ہو گیا، صحیح ہو گئی، حلق ہو گیا، اس کے بعد طواف ہو، یہ سنت ہے. لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی دم یا صدقہ واجب نہیں ہے. آپ نے گھر سے نکلنے کے نفل پڑھ لیے، نفل پڑھنے کے بعد دعا کریں، توبہ کریں، حقوق العباد کی معافی اگر رہ گئی ہے تو وہ کریں، والدین کی دست بوسی کریں، سفر کے لیے جو سامان پک کیا اس کو اچھی طرح سے چیک کریں، وہاں سب چیز مل جاتی ہے، لیکن ڈھونڈنا بڑا دشوار ہے. تمام چیزیں دیکھ لیں، اپنی کرنسی دیکھ لیں، اپنے پاسپورٹ دیکھ لیں، پاسپورٹ کی کاپی گھر میں رکھ لیں، پاسپورٹ کی فوٹو جو ہے وہ اپنے موبائل میں آپ اس کی پکچر لے لیں. احرام کی دھلی ہوئی چادر مرد پہنیں گے، اور عورتیں بہتر یہ ہے کہ سفید لباس پہن لیں، لیکن رنگین بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. تعویذ اگر پہنا ہوا ہے تو اتار کر سامان میں رکھ دیں. آپ احرام کے ساتھ دو بغیر دھلی چادر ساتھ رکھیں گے، راستے میں اگر ناپاک ہو گئی چادر تو آپ کو بدلنے کی حاجت پڑے تو دھونا نہ پڑے. چپل اس طرح کے دو پٹی والے کہ پیر کے اوپر کی ہڈی جو ہے وہ چھپنے نہ پائے. اکثر پیر کی ہڈی اوپر کی چھپ گئی اور 12 گھنٹے تک چھپی رہی، یعنی اکثر پہر چھپی رہی، تو دم واجب ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آپ نے جوتے پہنے تو صدقہ واجب ہوگا. یہ دو پٹی والے چپل. آج کل ایسے سینڈل بھی آتے ہیں کہ اوپر ایک چھوٹی سی پٹی ہوتی ہے اور پھر پاؤں کی طرف ایک چھوٹی سی پٹی ہوتی ہے. بعض لوگوں کا سینڈل اور جوتوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو وہ اس طرح کے سینڈل پہن لے کہ جس میں پاؤں کا اکثر حصہ جو اوپر کا کھلا ہوتا ہے، تو یہ بھی درست ہے. یعنی شرط نہیں ہے کہ یہی باٹا کی دو پٹی والی ہونی چاہیے. پاؤں کے اوپر کا حصہ نہیں ڈھکنا چاہیے، پھر چاہے کسی کمپنی کی ہو، پھر چاہے چپل ہو یا سینڈل ہو. آپ بیلٹ باندھ سکتے ہیں، لیکن کس نیت سے؟ سامان رکھنے کی نیت سے بیلٹ باندھیں گے، احرام کو کسنے کی نیت سے بیلٹ نہیں باندھیں گے. سامان رکھنے کی نیت سے، پاسپورٹ رکھنے کی نیت سے، پرس رکھنے کی نیت سے. اور احرام کو روکنے کے لیے پن لگانا یہ بھی مکروہ ہے. احرام کو روکنے کے لیے گرا باندھنا یہ بھی مکروہ ہے. آپ نے احرام پہن لیا، آپ نے ابھی نیت نہیں کی، آپ سر ڈھانک سکتے ہیں، امامہ پہن کر جو ہے آپ امامہ پہن کر آپ ایئرپورٹ جا سکتے ہیں. ابھی آپ پھول کے ہار پہن سکتے ہیں، ابھی آپ کسی کے گلے لگے تو اس کے سینے پر منہ رکھ سکتے ہیں، آپ کا چہرہ بھی ڈھک جائے تو کوئی حرج نہیں. ابھی آپ نے نیت نہیں کی، آپ کو ایئرپورٹ پر نیت کرنی ہے. جب نیت کریں گے تو پابندیاں شروع ہو جائیں گی، نیت کریں گے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. ابھی آپ نے نیت نہیں کی. بعض لوگ کہتے ہیں یار پھر جدہ جا کر نیت کروں گا، ابھی سے کیوں نیت کروں تاکہ احرام کی پابندی سے بچ جاؤں. آر ایم ڈی اور 120 تو کھا سکوں گا، گٹکا تو کھا سکوں گا، کیونکہ گٹکے میں بھی خوشبو ہوتی ہے، تو کھا نہیں سکتے احرام کی حالت میں. تو بات یہ ہے کہ آپ جتنا دیر سے نیت کریں گے آپ کا ثواب اتنا دیر سے شروع ہوگا، نیت کریں گے آپ کا ثواب شروع ہو جائے گا. اور اس حالت میں اگر انتقال ہو گیا تو تازم قیامت آپ اسی حالت میں رہیں گے اور آپ کو ہر سال حج کا ثواب ملے گا. ایئرپورٹ پر آپ پہنچے، رشتہ داروں سے اطمینان سے ملاقات کی، عورتیں بھی اس وقت تک سر ڈھانک کر رکھے ہیں، چہرہ ڈھانک کر رکھے ہیں، ابھی آپ نے نیت نہیں کی، ابھی چہرہ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یاد رکھیے گا جب عمرہ مکمل ہو جائے تو اپنا چہرہ ڈھانک لیجئے گا. مدینہ طیبہ میں بھی عورتوں کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، پورا سفر عورتوں کا چہرہ کھلا ہوتا ہے. احرام میں چہرہ کھلا ہونا چاہیے، بابا احرام میں کھلا ہونا چاہیے. آپ کا عمرہ ہو گیا آپ چہرہ ڈھانک لیں. تو عام طور پر لفٹ میں بے پردہ گھومتی ہیں، وہاں کھانے میں عام طور پر عورتیں بے پردہ اپنے مردوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، تو یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. عورتیں عورتوں کے پورشن میں بیٹھیں، مرد مردوں کے پورشن میں بیٹھیں، پردہ ہونا چاہیے. وہاں تو خاص ایک گنا لاکھ گناہوں کے برابر. عمرہ ہو گیا تو اب جو ہے اب پردہ ہوگا. مدینہ طیبہ میں تو کوئی احرام نہیں ہوتا تو وہاں پردہ ہوگا. آپ نے ایئرپورٹ پہنچ کر ابھی اپنا چہرہ نہیں کھولنا، عورتوں نے، مرد اپنا چہرہ کھلا ہی رکھتے ہیں، مردوں نے بھی سر ڈھانک کر رکھنا ہے، عورتوں نے بھی سر ڈھانک کر رکھنا ہے. آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے اور ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد آپ نے محلے میں درگاہ نفل پڑھے تھے، یہ نفل تھے. اگر ممکن ہو تو آپ کے والدین قبرستان میں ہیں تو ان کی قبروں پر حاضری دیں، وہ آپ کو احرام کی حالت میں دیکھیں گے تو ان کی بڑی خوشی مسرت محسوس ہوگی، وہ آپ کے لیے قبر میں دعائیں کریں گے. تو ان سے ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر پھر آپ ایئرپورٹ پہنچے. ایئرپورٹ پہنچ کر اگر آپ کے پیر و مرشد حیات ہیں تو ان سے ملاقات کریں، اپنے استاد سے ملاقات کریں، توبہ خاص کر کے اور استغفار خاص کر کے دعائیں کرتے ہوئے صدقہ دیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. پھر آپ ایئرپورٹ پر بھی تسلی سے مسافہ معائنہ کریں. ایئرپورٹ پر جانے کے بعد آپ سامان بورڈنگ کرائیں. سامان بورڈنگ میں خاص احتیاط، کوئی آپ کو سامان دے تو ہرگز نہ لیں. اور آپ کے سامان میں جو آپ کو آپ کے گروپ لیڈر نے بتایا کہ یہ چیزیں نہ ہونی چاہیے، وہ چیزیں نہ ہونی چاہیے. بہت سی چیزیں ہیں جس کی ممانعت ہے سفر کے اندر، تو وہ چیزیں نہ ہونی چاہیے. سامان پر ٹیگ لگا دیا، امیگریشن سے فارغ ہو گئے. لگیج کرانے کے بعد امیگریشن سے فارغ ہونے کے بعد آپ ویٹنگ روم میں آ جائیں گے. وہاں مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں، وضو کا انتظام بھی ہے. وضو کر لیں اگر نہیں ہے تو، ویسے یاد رکھیے گا پورا سفر آپ کا وضو ہونا چاہیے، جب بھی وضو ٹوٹ جائے وضو کر لے, کیونکہ وضو کی حالت میں اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے, روایت میں آتا ہے کہ وہ اگر طبی موت بھی مرے تو وہ شہادت کا رتبہ پا لیتا ہے. وضو کر لیں, وضو کرنے کے بعد نفل پڑھ لیں, اگر مکروہ وقت ہے نفل چھوڑ دیں, اگر وقت نہیں ہے تو بھی نفل چھوڑ دیں. نفل پڑھنے کے بعد یا بغیر نفل پڑھے آپ کو احرام کی نیت کرنی ہے, احرام کی نیت کرنے سے پہلے عورتیں اپنا چہرہ کھول لیں, مرد اپنے سر کھول لیں, اور احرام کے نفل احرام کی نیت سے عمرے کی نیت سے پڑھیں گے. عام طور پر لوگ ہم میں سے حج تمتو کرتے ہیں تو ہم عمرے کی نیت سے پڑھیں گے, حج تمتو میں عمرے کی نیت ہوگی, ہم عمرے کی نیت سے نفل پڑھیں گے, اور نفل پڑھنے کے بعد ہم یہ کہیں گے اللہم انی اورید العمرتا فیسرھا لی وتقبلھا منی نویت واحرمت للہ تعالی. اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو اردو میں کہہ لیں اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اسے قبول فرما, میرے لیے آسان فرما. کیا کہیں گے؟ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اسے میرے لیے آسان فرما. یہ دو باتیں یاد رکھ لیں, قبول فرما آسان فرما, قبول فرما آسان فرما. جب طواف کریں گے نیت کریں گے مولا طواف کی نیت کرتا ہوں قبول فرما آسان فرما, مولا صحیح کی نیت کرتا ہوں قبول فرما آسان فرما, مولا میں حج کی نیت کرتا ہوں قبول فرما آسان فرما. یہ لفظ یاد رکھیں, دو لفظ, قبول آسان, قبولیت کی دعا آسانی کی دعا. نیت کرنے کے بعد آپ کو لبیک کہنی ہے, عورتیں آہستہ آواز سے, مرد بڑے آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اب جب آپ نے نیت کر لی, اب احرام کے ناجائز افعال سے بچیں گے. خوشبو لگانا منع ہے, ناخن کاٹنا منع ہے, خوشبو والی اشیاء کھانا منع ہے کچی, خوشبو والا جوس پینا منع ہے, سر پر کپڑے کی گٹھری رکھنا مردوں کو منع ہے, مردوں کو سر ڈھانکنا منع ہے, مردوں اور دونوں کا منہ چھپانا منع ہے, بال توڑنا یا کاٹنا منع ہے, خوشبو والا صابن استعمال کرنا منع ہے, خوشبو والے پھول کا ہار پہننا منع ہے, ایسا جوتا پہننا جس سے پیر کی ہڈی چھپ جائے مردوں کا منع ہے. عورتیں موزے بھی پہن سکتی ہیں, دستانے بھی پہن سکتی ہیں. اب مہندی لگانا عورتوں کا منع ہے, پہلے سے لگی ہوئی مہندی میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی بھی قسم کا گناہ کرنا منع ہے, اور زیتون یا تیل کا تل کا تیل استعمال کرنا منع ہے. دو تیل جس میں تے آتے ہیں, زیتون اور تل, یہ تیل استعمال, زیتون کا تیل استعمال, تل کا تیل استعمال نہیں کر سکتے. اور کسی کا سر موننا منع ہے, اب کسی کا سر موننا. لیکن جب عمرہ مکمل ہو جائے, صحیح ہو جائے, تو اب اپنا بھی مون سکتے ہیں, کسی کا بھی مون سکتے ہیں. شوہر اپنی بیوی کا تقصیر کر سکتا ہے, بیوی اپنے شوہر کا حلق کر سکتی ہے, عورت اپنی بہن کا تقصیر کر سکتی ہے, اور ماں اپنی بیٹی کی تقصیر کر سکتی ہے. اپنا بھی کر سکتے ہیں اور غیر کا بھی, جب صحیح ہو جائے اس کے بعد ہو سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے کرنا, یہ احرام کے ناجائز افعال ہیں. احرام کے ناجائز افعال ایسے ہیں کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جس پر دم واجب ہو جاتا ہے. چہرہ ڈھانک لیا, اکثر ڈھانکا رہا, دم واجب ہو جائے گا, یعنی 12 گھنٹے کسی نے ڈھانک لیے. سلے ہوئے کپڑے 12 گھنٹے تک پہنے رہے, بنیان پہنا ہوا ہے, انڈر گارمنٹس کوئی بھی پہنا ہوا ہے, سلا ہوا 12 گھنٹے تک پہنا ہوا ہے تو دم واجب ہو جائے گا. جوتے پہن لیے مردوں نے, دم واجب ہو جائے گا. خوشبو لگا لی اتنی کہ لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں, واقعی خوشبو لگا کے نکلا ہے, تو دم واجب ہو جائے گا. پہلے سے لگی ہوئی ہے تو وہ کیا ہے, مردوں کا پہلے سے خوشبو لگانا کیا تھا, سنت تھا. تو یہ احرام کی ناجائز باتیں, بال کاٹنا, اگر چوتھائی بال کاٹ لیے, نصف مونچھ کاٹ لی, نصف داڑھی مونڈ لی, تو یہ سب دم واجب ہوگا. اور داڑھی تو منڈوانا ویسے ہی حرام ہے, اور وہاں جا کر ایک گناہ لاکھ گناہوں کے برابر ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں وہاں جا کر رکھ لوں گا تو وہ بھول کر رہا ہے, وہ غلطی کر رہا ہے. وہاں تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جا رہے ہیں, سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ساتھ لے کر جائیں. دو سنتیں ایسی ہیں جو انسان قبر میں ساتھ لے کر جاتا ہے, تو یہ ایک مقدس سنت جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مرد جو ابھی تک محروم ہے وہ اسے سجا لے, اور خاص کر وہاں جا کر داڑھی منڈوانے سے گریز کرے کہ وہاں ایک گناہ جو لاکھ گناہوں کے برابر ہے. احرام میں کچھ کام جائز ہیں, جیسے بغیر صابن کے نہانا جائز ہے, ناخن اگر ٹوٹ رہا ہے لٹک گیا ہے تو اسے کھینچ کر نکال لینا جائز ہے, سر پر اناج کی بوری رکھنا یہ جائز ہے, ناریل یا بادام کا تیل لگانا یہ بھی جائز ہے, ایسے چپل کہ جس سے ابری ہوئی ہڈی نہ چھپے, بلکہ ایسے سینڈل بھی کہ جس سے ابری ہوئی ہڈی نہ چھپے وہ پہننا جائز ہے. بال خود بخود گر جائیں تو کوئی حرج بال خود بخود گر جائیں تو کوئی حرج نہیں، کھجانے میں اگر گرے، ایک گرا ایک کھجور صدقہ، دو گرے دو کھجور صدقہ، دو سے زیادہ مٹھی پر گرے تو ایک مٹھی جو صدقہ، اور اگر نصف بال چوتھائی بال کاٹ دیا، یا آدھی داڑھی کاٹ دی، یا آدھی مونچھ کاٹ دی، یا دونوں بغل کاٹ دی، بغل کے بال کاٹ دیے، تو دم واجب ہوگا. تو عام طور پر بھائی کھجانے میں بھی کتنے بال ٹوٹیں گے، 100 200 500، چوتھائی تو نہیں ہو سکتے نا. لوگ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، یار وضو کروں گا تو بال ٹوٹ جائیں گے. بھائی بال کوئی توڑتا نہیں ہے، اگر ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں. اور یہ ہے کہ آپ کو اگر بہت زیادہ شک ہے تو ہر عمرے کے بعد ایک صدقہ دے دیجیے گا، 10 ریال ثواب کا ثواب، اور جو وہم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. کپڑے سے چہرہ پہنچ نہیں سکتے، اگر چہرہ پہنچنے میں چوتھائی منہ ڈھک گیا، یا کوئی احرام کی چادر سیدھی کر رہا تھا آپ کے منہ پر آ گئی، آپ احرام صحیح کر رہے تھے منہ ڈھک گیا، تو اس سے بھی صدقہ واجب ہو جائے گا. ایک لمحے کے لیے بھی چوتھائی حصہ منہ کا ڈھک گیا، یا مردوں کا تو سر بھی ڈھک گیا ایک لمحے کے لیے چوتھائی، تو صدقہ واجب ہو جائے گا. 12 گھنٹے تک اگر لگا رہا تو دم واجب ہو جائے گا. کپڑے دھونا احرام کی حالت میں جائز ہے، بغیر خوشبو کا صابن استعمال کرنا جائز ہے، اور سلائی والی چادر اوڑھنا مردوں کے لیے جائز ہے. دیکھیں اوڑھنا الگ ہوتا ہے، پہننا الگ ہوتا ہے. اگر آپ جیکٹ لیں اور آستین میں ہاتھ داخل نہ کریں، صرف پیچھے لگا لیں، تو یہ کیا ہے، پہننا یا اوڑھنا؟ اوڑھنا جائز ہے سلے ہوئے کپڑے، چاہے آپ جیکٹ اوڑھ لیں، چاہے سویٹر اوڑھ لیں، چاہے چادر اوڑھ لیں، سوتے ہوئے سلی ہوئی چادر اوڑھ لیں، اوڑھنا جائز ہے، پہننا منع ہے. ایک لمحے کے لیے پہنا تو صدقہ. عورتوں کے لیے تو سلے ہوئے کپڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو مردوں کے لیے اگر سردی بہت ہے تو سویٹر لگا لینا کہ آستین میں ہاتھ داخل نہ کریں، یہ جائز ہے. پھر یہ کہ اپنا کان چھپانا سردی کی وجہ سے، یہ بھی جائز ہے. سر یا چہرہ دھیمے دھیمے کھجانا، یہ بھی جائز ہے. ٹیشو پیپر ہلکے ہلکے منہ پر لگانا کہ چوتھائی سے کم لگے، یہ بھی جائز ہے. ہاں خوشبو سونگنا مکروہ ہے، ناجائز نہیں ہے، خوشبو سونگنا مکروہ ہے، اور خوشبو والا تیل لگانا بھی مکروہ ہے. غلاف کعبہ میں سر داخل کر دینا، منہ داخل کر دینا، اب بعض لوگوں کو مسائل کا ہیضہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی سر اور منہ ڈھانکنا منع ہے، تو ہم سجدہ کریں گے تو چہرہ ہمارا، ناک ہماری قالین پر لگے گی، تو یہ کیا ہوگا، ہم دعا میں ہاتھ منہ پر رکھیں گے تو منہ ڈھک جائے گا. اسے کوئی حرج نہیں، منہ پر ہاتھ رکھے کوئی حرج نہیں، آپ کا منہ زمین پر سجدے میں قالین پر لگے کوئی حرج نہیں، لیکن غلاف کعبہ میں منہ داخل کر لینا احرام کی حالت میں یہ مکروہ ہے. تعویذ پہننا مکروہ ہے، لیکن اس میں بڑا علماء کا اختلاف ہے، پچھلے سال بھی اس کی بڑی بحث ہوئی تھی کہ کون سا تعویذ پہننا مکروہ ہے، کون سا مکروہ نہیں ہے. تو بہرحال ابھی تک ہمارے عطاء اللہ نعیمی صاحب نے تحریری فتویٰ جاری نہیں کیا، بڑے اس میں تھوڑے سے مسائل ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ بس تعویذ آپ کے پاس ہو تو آپ اتار کر بیگ میں رکھ لیں، ابھی بحث میں نہیں پڑ. چادر میں گرا باندھنا مکروہ ہے، چادر میں پن لگانا مکروہ ہے، خوشبو کی نیت سے عطر والے کی دکان میں داخل ہونا مکروہ ہے، بال یا جسم بغیر خوشبو والے صابن سے دھونا مکروہ ہے. ویسے دھونا جائز ہے، بلکہ 8-9 کو دھونا، غسل کرنا یہ سنت ہے. تکیے پر منہ رکھا، تکیے میں سلی ہوئی چادر ہے، منہ رکھا تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں ہوگا، مکروہ ہوگا، کراہت ہے. اگر منہ رکھیں گے چادر، سر رکھ کر سوئیں، اگر منہ رکھیں گے تکیے پر تو یہ کراہت ہے، لیکن ناجائز نہیں ہے، اسے دم یا صدقہ وغیرہ نہیں ہوگا. بلا عذر جسم پر پٹی باندھنا، یہ بھی مکروہ ہے. احرام کو روکنے کے لیے رسی باندھنا، بیلٹ باندھنا، احرام کو روکنے کی نیت سے باندھنا، یہ مکروہ ہے. لیکن پرس یا اپنے دستاویزات سنبھالنے کے لیے، اپنا موبائل سنبھالنے کے لیے بیلٹ باندھنا، یہ جائز ہے. تو آپ نے احرام کے جائز افعال، احرام کے ناجائز افعال، احرام کے مکروہ افعال سمجھ لیے، آپ نے احرام باندھ لیا، احرام کی نیت کر لی، اب تلبیہ پڑھیں. اب زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھیں، اوپر چڑھتے تلبیہ پڑھیں، نیچے اترتے تلبیہ پڑھیں، بیٹھتے تلبیہ پڑھیں، اٹھتے تلبیہ پڑھیں، کسی شہر میں داخل تلبیہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھیں، دعائیں کرتے درمیان میں بار بار تلبیہ پڑھیں، ابتدا میں تلبیہ پڑھیں، آخر میں تلبیہ پڑھیں. جب آپ تلبیہ پڑھیں گے تو آپ کے قریب جو جو تلبیہ سن رہا ہے وہ سب تلبیہ پڑھیں گے، شجر حجر تلبیہ پڑھیں گے، اور تلبیہ پڑھنے سے آپ کو گویا جنت کی ضمانت ملے گی. آپ تلبیہ پڑھتے رہیں، آپ نے احرام کی نیت کر لی ہے، آپ محرم ہو گئے ہیں، آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں، ہوائی جہاز میں فوراً ٹیشو والے پیپر دیے, خوشبو والے ٹیشو دیے جاتے ہیں, الکوہل والے ٹیشو وہ استعمال نہ کریں. سیٹ کپڑے کی ہوتی ہے, سیٹ پر منہ لگا کر نہ بیٹھیں, سونا ہے تو سو جائیں لیکن چہرہ نہ ڈھانکیں. ہر وقت آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے, ہر وقت آپ باوضو ہونے چاہیے. اب زیادہ کھانے سے, زیادہ بولنے سے اور زیادہ ہنسنے سے بچنا ہے. روحانیت کے مراحل طے کرنے کے لیے ابتدائی تین سیڑھیاں, کم کھانا, کم بولنا, کم ہنسنا. کم بولنا, کم ہنسنا, کم سونا, ہاں چار ہو گئے. کم کھانا, کم سونا, کم ہنسنا, کم بولنا, چار چیزیں ہو گئی. تو چوتھی کون سی آ رہی ہے؟ میرا تین تو ضروری ہیں. یہ چاروں کام آپ کو کر رہے ہیں, سونا بھی کم ہے, کھانا بھی کم ہے, ہنسنا بھی کم ہے اور بولنا بھی کم ہے. ضرورت کی بات کریں, زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھیں, کم سے کم کھائیں. روزے رکھنے آپ کو مکہ مکرمہ میں 40 دن کا پیکج ہے, 12 روزے مکہ مکرمہ میں رکھنے ہیں, 9 دن آپ کے پاس مدینہ طیبہ میں, تو 4 دن کم از کم روزے رکھنے ہیں. 9 کا روزہ حاجیوں کو مکروہ ہے, 10, 11, 12, 13 حرام ہے. باقی جب چاہے روزے رکھیں, 1 روزہ لاکھ روزوں کے برابر ثواب ہے. ہنسنا کم ہے, اپنے آپ کے سزا مقرر کریں, اگر میری ہنسی نکل گئی آواز سے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا, میں اتنی تسبیحات پڑھوں گا. اور مقرر کرنے کے آپ کو پڑھنا کیا ہے, نیت کر لیں کہ میں اس سفر میں 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھوں گا. 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے جس مرحوم کو اشارے ثواب کیا اس کی لازمی مغفرت ہو گئی. مجھے سفر میں 3 قرآن پڑھنے, ایک مکہ مکرمہ میں, ایک مدینہ منورہ میں, ایک سفر حج میں. یہ سب نیتیں اچھی اچھی کر لیں, اپنے دوستوں کے پاس, تجربہ کار لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنا شیڈول سیٹ کر لیں. ہر نماز حرم میں پڑھنی ہے لیکن سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے, وہابیوں کی اقتدا میں نماز نہیں پڑھنی. اور نماز حرم میں پڑھنی ہے, اشراک چاش پڑھ کے نکلنا ہے, فجر کے بعد بیٹھنا ہے, تہجد بھی پڑھنی ہے, قرآن بھی پڑھنا ہے, دلائل الخیرات بھی پڑھنی ہے, حزب العظم بھی پڑھنا ہے, حزب البحر بھی پڑھنا ہے, نعت علی بھی پڑھنا ہے, قصیدہ بردہ بھی پڑھنا ہے, درود اکبر بھی پڑھنا ہے, تسبیح زہرا بھی پڑھنی ہے, پنج گنج بھی پڑھنا ہے, اور جتنے وظائف ہیں سب لکھ لیں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا پڑھنا ہے, قضاء عمری کرنی ہے. اپنا شیڈول اچھی طرح سے بنا لیں. جس نے وہاں جا کر وقت کی قدر کر لی وہ کامیاب ہو گیا, اس کا سفر کامیاب, جس نے اپنے وقت کی قدر کر لی. اور جس نے وقت ضائع کیا, صبح سویا تو پتا چلا 4 بجے اٹھا, 4 بجے اٹھ کر زور پڑی, ابھی زور پڑ کر کھانا نہیں کھایا کہ اثر ہو گئی, اور مغرب ہو گئی تو پتا چلا رات ہو گئی, پھر رات کو صاحب جی آرام سے جا رہے ہیں حرم کی طرف لہراتے ہوئے, لچکتے مچکتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھی سفید سفید داڑھی والے ماشاءاللہ دن میں 3-3 عمرے کرتے ہیں, دن میں 3-3 عمرے, سفید داڑھی ہے ماشاءاللہ, دن میں 3 عمرے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہاں جا کر آپ کا وقت جو ہے وہ عبادت میں بسر ہو. دوستی یاری بہت, وہاں محفلیں مجالی سے بھی بہت ہوتی ہیں, اس کے گھر پہ محفل, اس کے گھر پہ محفل. آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں ہو, نماز حرم میں ہو اور وقت حرم میں بسر ہو. یہ قسمت سے آپ کو موقع ملا ہے, یہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ نے نیت کر لی ہے, آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے, ہوائی جہاز میں جاتے وقت تو مسئلہ نہیں ہوگا کہ پاکستانی کھانے ملیں گے, واپسی میں مسئلہ ہوگا کہ جہاں سے پلین اڑتا ہے وہاں کے کھانے ہوتے ہیں, اور جہاں کے کھانے ہوتے ہیں وہاں چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ کھانے کیسے ہوتے ہیں. تو عام طور پر سعودی ہوٹلوں میں اور سعودی ریسٹورنٹ میں جو کھانے ہوتے ہیں ان کا گوشت جو ہوتا ہے وہ دھکے کا ہوتا ہے, جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے, اور حلال طریقے سے ذبح نہیں ہوتا. اور اس کے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہودی نصرانی ہم مسلمانوں کو بغیرت بنانا چاہتے ہیں, اور جھٹکے کے گوشت کھا کر انسان بغیرت بن جاتا ہے. تو وہاں جو حلال کیے ہوئے ذبح کھلے گوشت جو ہیں وہ اگر 20 ریال کے ہیں تو پیکٹ میں فریجر کا گوشت جو فورن کنٹری سے امپورٹ ہو کر آتا ہے وہ 12 ریال کا مل جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہوٹل والا 1 کلو گوشت جو 20 روپے میں ہے وہ کیوں خریدے گا, وہ 12 روپے کلو کھلا کر آپ کو کوشش کرے گا کہ یہودیوں کا جو پلان ہے اس میں وہ کامیاب ہو جائیں. کوشش کریں وہاں دال سبزی پر گزارا کریں, ورنہ اگر آپ کو گوشت کھانا ہی ہے تو اچھی طرح سے تحقیق کر کے. لاسٹ ٹائم میں نے 5-6 مختلف جگہوں پر تحقیق کی تھی, اور جب بیرے کو پوچھتے ہیں, ویٹر کو پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں حلال ہے, پھر روم انچارج کو پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ درست نہیں ہے, پھر مینیجر کو پوچھتے ہیں نہیں بھائی اس طرح ذبح ہوا ہے, یعنی سب الگ الگ بات کرتے ہیں. سب اگر ایک بات کریں کہ نہیں ذبیحہ ہے, حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ تلوار پر بسم اللہ اللہ اکبر لکھا ہوا اور بسم اللہ اللہ اکبر چل رہا ہے, مشین چل رہی ہے اور ذبح ہو رہا ہے, اس طرح کے معاملات ہیں. تو وہاں جا کر گناہ سے بچیں, حرام گوشت کھانے سے بچیں. آپ جا رہے ہیں کراچی ایئرپورٹ سے, آپ کو کراچی کا کھانا ملے گا بلا شک, بلا تردد کھا لیں. وہاں پہنچیں گے, جب ایئرپورٹ پر اتریں گے تو بڑے عجیب عجیب مسائل ہوں گے. آپ کو گروپ آرگنائزر آپ کے بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا. پہلے آپ کو پکڑ کر ایک گولی دی جائے گی, آپ کو یہ گولی کیوں دے رہے ہیں, کہ آپ کو ڈراپ پلائے جائیں گے. بابا ایک پیناڈول کی طرح گولی ہوتی ہے جو آپ کی تھکن دور کرنے کے لیے ہوتی ہے, یہ ڈراپ جو ہے آپ کو تھکن دور کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. آپ ایئرپورٹ پر اتریں گے اور ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد آپ جو ہے پہلے آپ کی امیگریشن ہوگی. امیگریشن میں وقت لگ سکتا ہے لیکن اب تو اتنا نہیں ہوتا وقت, امیگریشن میں وقت لگے. صبر کریں, صبر کریں, ہر جگہ پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, اپنے والوں سے نہ جھگڑیں, بزرگوں کی تعظیم کریں, بزرگوں کی عزت کریں, بزرگوں کی خدمت کریں. گروپ لیڈر کو اپنے باپ کا نوکر مت سمجھیں, گروپ آرگنائزر کو اپنے باپ کا نوکر مت سمجھیں. انہوں نے آپ کو اتنا ارینج کر کے دیا ہے, یہ قافلہ بنا ہے آپ کے لیے, ہوٹل خریدے ہیں, آپ کے لیے اہتمام کیا ہے, تو جتنی کی ذمہ داری تھی انہوں نے پوری کی ہے. اب اگر 100 آدمی ہیں تو 100 آدمی پر ہر 3 آدمی پر وہ ایک آدمی کھڑا نہیں رکھ سکتا, اور ایک آدمی ظاہر ہے جتنا جواب دے سکتا ہے دیتا ہے. تو صبر کا مظاہرہ کریں, اپنے گروپ لیڈر سے نہ لڑیں, اپنے ساتھیوں سے نہ الجھیں. حج میں یہ نہیں کہا گیا کہ 200 نفل پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے, 6000 تسبیح پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے, نہیں. حج کس چیز کا نام ہے؟ فسق نہیں کرنا, رفث نہیں کرنا, جدال نہیں کرنا, جھگڑا نہیں کرنا, بے حیائی کی, بے شرمی کی بات نہیں کرنا اور گناہ کا کام نہیں کرنا, یہ اصل حج ہے. تو آپ کو حج ادا کرنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, گناہ سے بچنا ہے, جھگڑے سے بچنا ہے, بے حیائی کے کاموں سے, فحاشی کے کاموں سے بچنا ہے. آپ ایئرپورٹ میں پہنچ گئے, ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد نہ جانے اب کون سے ایئرپورٹ پر آپ کو اتارا جائے. اب تو بہت سے ایئرپورٹ ہیں, تو عام طور پر حاجیوں کو چھتریوں والے ایئرپورٹ پر اتارا جاتا ہے. یہاں امیگریشن ہوگا, امیگریشن ہونے کے بعد آپ اپنا سامان تلاش کریں گے, سامان لے کر آپ باہر آئیں گے چھتریوں والے ایئرپورٹ پر, پھر آپ کو پاکستانی خدام ملیں گے, پاکستانی جھنڈے, تو آپ کو بتائیں گے آپ اس طرف چلے جائیں. آپ پھر سامان گاڑی میں لدوا کر وہاں چلے جائیں گے اور سامان آپ کا وہاں پہنچ جائے گا, پھر اپنا سامان تلاش کریں, پھر آپ کا گروپ کا کوئی آرگنائزر, کوئی لیڈر آپ کو ملے گا جو آپ کا سامان بس میں رکھوائے گا اور آپ بس میں بیٹھ کر جو ہے وہ مکہ شریف کی طرف چلیں گے. اتنی آسانی سے میں نے 1 منٹ میں یہ بات کہہ دی, لیکن اس کام کو ہونے میں 12 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. صبر کرنا ہے, ذکر و اذکار کرنا ہے, تسبیح آپ کے ہاتھ میں, اوراد وظائف پڑھتے رہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں. بھائی جس طرح کپڑے دھوتے ہیں تو پہلے 1 دن ڈبو کر رکھتے ہیں نا پانی میں, کیوں ڈبو کر رکھتے ہیں؟ کپڑے دھوئیں گے تو میل نکلے گا, اور پانی میں ڈبو کے رکھیں گے تو آدھا میل پہلے ہی نکل جائے گا. تو اسی طرح گناہ کو مٹاتا ہے حج, اور یہ تمام معاملات جو گناہوں کو پہلے آدھا مٹا دیتے ہیں. آدمی صبر کرتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ انسان پہلے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے, اور اگر اس نے اپنی اصلیت دکھا دی, ادھر لڑائی جھگڑا کر لیا, تو پھر ظاہر ہے کہ ثواب تو سب ختم ہو گیا اور روحانیت ختم ہو گئی. صبر کرنا ہے, لوگوں کا خیال رکھنا ہے, بڑوں کا خیال رکھنا ہے, لوگوں کو پیشکش کرنی ہے سیٹ کی, خود کھڑے رہنا ہے, خود پیاسا رہنا ہے, لوگوں کو پلانا ہے, خود بھوکا رہنا ہے, لوگوں کو کھلانا ہے, گروپ لیڈر کا ساتھ دینا ہے. گروپ لیڈر ہمارے بھائی ہیں, اگر وہ رزق حلال کما رہے ہیں تو ان کا حق ہے ہم ان کا ہاتھ بٹائیں, اگر وہ بیگ اٹھا رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ لگ جائیں, اگر وہ محنت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کریں. خاص کر کے گورنمنٹ میں جنہوں نے فارم بھرے ہیں, تو گورنمنٹ میں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ تو آپ سے کچھ نہیں لے رہے, وہ تو آپ کی طرف فارم بھر کے آ رہے ہیں, ان کا تو یہ کاروبار نہیں ہے. تو خاص کر گورنمنٹ کے ساتھ جنہوں نے فارم بھرے ہیں وہ تو اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ, اپنے عمرہ کے ساتھ جو ہے بڑا اچھا سلوک کریں, بلکہ ان کی خدمت کریں, ان کی ہیلپ کریں, ان کا ہاتھ بٹائیں. آپ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے, چھتری والے ایئرپورٹ پر پہنچ گئے, سامان آپ کا بس میں لد گیا, آپ مکہ شریف پہنچ گئے. اب مکہ شریف پہنچنے میں 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, 6 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. تلبیہ جاری ہو, سیٹ پر منہ نہ رکھیں, الکحل استعمال نہ کریں, ذکر و اذکار جاری رکھیں, تلبیہ پڑھتے رہیں. اب چل رہے ہیں, راستے میں نماز کا وقت ہے, نماز پڑھیں گے. اب آپ اس وقت قصر نماز ہی پڑھیں گے کیونکہ آپ سفر میں ہیں, وہاں پہنچ کر فیصلہ ہوگا کہ کون سی نماز پڑھنی مکے پہنچ کر. اس وقت تو آپ سفر میں ہیں, قصر نماز پڑھیں گے, 4 فرض کے 2 فرض پڑھیں گے, سنت وتر نفل پورے پڑھیں گے. سنتیں منہ سے بولے سنتیں, قصر میں بھی سنتیں پوری پڑھیں گے, فرض میں قصر کریں گے 4 فرض میں. آپ چل رہے ہیں مکہ شریف کی طرف, مکہ شریف میں پہلے آپ کی ہوٹل بک ہے، آپ پہلے مولم کے دفتر لے جائے جائیں گے، وہاں آپ کو چوریاں یا کارڈ ملیں گے، جو کچھ ملے گا آپ رکھ لیں، اور دو تین کے بعد ان کارڈ کی مدد سے آپ کو مولم کے دفتر سے پھر پکے کارڈ ملیں گے، اور آپ کا گروپ لیڈر ہے تو وہ ارینج کرے گا اس کام کا کہ وہ مولم کے دفتر سے خیمے کے پکے کارڈ لے کر آپ کو جو ہے وہ پہنچائے گا۔ تو یہ سب یہ گروپ آرگنائزر جو اپنی پرائیویٹ کلاسیں لیتے ہیں، یہ باتیں آپ کو وہ ان کلاسوں میں سمجھائیں گے، ان کا مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سفر کرتے ہوئے بس میں یا تو عزیزیہ پہنچ جائیں گے یا مکہ شریف پہنچ جائیں گے، اگر مدینہ طیبہ پہنچ جائیں گے تو آپ کا احرام ہی نہیں، تو کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس وقت، ڈائریکٹ اگر آپ کی مدینہ شریف کی فلائٹ ہے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو یا تو آپ عزیزیہ جائیں گے یا کہاں جائیں گے، مکہ مکرمہ جائیں گے، آپ عزیزیہ جائیں یا مکہ مکرمہ جائیں، آپ وہاں پہنچ کر پہلے تھوڑا آرام کریں، کھا پی لیں، اور آپ سے آپ کے پاسپورٹ جو ہے وہ لے لیے گئے ہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں لیکن ٹکٹیں شاید آپ کے پاس ہیں، تو آپ اس کی حفاظت کریں، پاسپورٹ کی فوٹو اپنے پاس ضرور رکھیے گا اپنے موبائل میں، اور آپ جب ہوٹل پہنچ جائیں تو آپ اپنے گروپ لیڈر سے پہنچنے کے اجتماعی عمرہ کریں گے کہ انفرادی طور پر ہم چلے جائیں۔ اگر حج کے ایام ہیں تو اجتماعی عمرہ مشکل ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ ایک ساتھ لے کر چلنا مشکل ہے، اور اگر آپ شروع کے دنوں میں جائیں گے تو آپ جا سکتے ہیں اجتماعی طور پر، تو پھر اپنے گروپ لیڈر کو پہنچ لے کہ ہم ایک ساتھ مل کر کب عزیزیہ سے جائیں گے اور کب مکے کی ہوٹل سے جائیں گے۔ اب آپ مکے شریف سے عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور اب ہمیں 10 منٹ میں عمرہ کرنا ہے انشاءاللہ، تو توجہ سے آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہوٹل کے کارڈ ساتھ رکھ لیں تاکہ اگر راستہ بھٹک جائیں تو اس کارڈ کی مدد سے پہنچ جائیں، موبائل کسی میں خرید لیں، یہاں سے آپ جو ہے وہ اسمارٹ فون لے کر جائیں، اس لیے نہیں کہ وہاں جا کر فیس بک اور واٹس ایپ پہ کھیلنا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہاں جا کر آپ کو نسخ کی اپلیکیشن لوڈ کرنی ہے اور آپ کو ریاض الجنت کی پرمیشن لینی ہے۔ ویسے جو گروپ کے ساتھ جاتا ہے تو گروپ لیڈر خود اس کا انتظام کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ پرسنل ریاض الجنت جانا چاہتے ہیں تو اس نسخ کی مدد سے جا سکیں گے، اور نسخ اپلیکیشن جو ہے وہ اسمارٹ موبائل میں ہی لوڈ ہوگی، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمرے کے لیے بھی پابندی لگا دیتے ہیں کہ اب عمرہ وہی کر سکے گا جو نسخ سے پرمیشن لے۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو صرف خبر باخبر رکھنے کے لیے اور اپنی خیریت کی خبر دینے کے لیے موبائل استعمال کریں، اس سے زیادہ یہ نہیں کہ آپ موبائل میں لگے ہوئے ہوں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہوں، اس سے بچیں گے، کم از کم استعمال کریں گے۔ عورتوں کو بھی آپ موبائل دے دیں تاکہ عورتیں اگر کہیں بچھڑ جائیں آپ سے، اور خاص کر کے مدینہ طیبہ میں عورتوں کے پورشن ہی الگ بنے ہوئے، مرد عورت ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، تو عورتیں جب باہر نکلیں یا مرد جب باہر نکلیں تو اپنی عورتوں کو باخبر کریں کہ ہم باہر نکل گئے ہیں، اس نمبر پر کھڑے ہوئے ہیں، اس نمبر پر لیٹرین پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس نمبر کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو عورتیں اور مرد آپس میں ملاقات کر لیں۔ سم فوراً لے لیں جا کر اپنے گروپ لیڈر کی مدد سے، اور آپ کو گروپ آرگنائزر جو اپنی نجی کلاس میں اس بات کی تعلیم دے دے گا۔ آپ مکہ شریف پہنچ گئے ہیں، مستحب یہ کہ نئے شہر پہنچ کر غسل کیا آپ نے اور خاک مکہ شریف کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، اور کھانے اور آرام سے فارغ ہو کر، اب وہ سلسلہ تو رہا نہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ جب زیارتیں کریں تو باب صفا کی بھی زیارت کر لیجیے گا، باب ارکم کی بھی کر لیجیے گا، باب سلام کی بھی کر لیجیے گا، باب السلام کی بھی کر لیجیے گا، لیکن اب آپ باب السلام تلاش کر نہیں سکتے، اور تلاش کر لیں تو کچھ حاصل ہو نہیں سکتا، وہاں سے جانے نہیں دیا جاتا۔ تو ویسے مستحب یہ تھا کہ عمرے کے لیے باب السلام سے داخل ہوا جائے، تو اب یا تو آپ کو باب جیاد سے جانے دیا جائے گا، یا باب عبدالعزیز سے، یا باب فہد سے، جہاں سے بھی آپ اندر داخل ہوں۔ اب آپ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، داخلے کی دعا پڑھیں گے، اعتکاف کی نیت کریں گے، اور مسجد میں زمزم پینا سنت ہے، لیکن بغیر اعتکاف کی نیت کے زمزم پینا بھی آپ کا یہ خلاف شرع کام ہو جائے گا۔ اعتکاف کی نیت کر لیں، آنکھیں نیچی رکھیں، چلتے رہیں۔ باب عبدالعزیز وہ باب ہے کہ باہر سے ہی خانہ کعبہ نظر آ جاتا ہے، اگر باب عبدالعزیز سے جا رہے ہیں تو خاص نیچے نظریں کر کے، باب فہد سے جا رہے ہیں تو نیچی نظریں کر کے، کہ آگے چل کر پھر سیڑھیاں اتر کر آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا۔ جہاں سے بھی جائیں نظریں نیچی کر کے جائیں، اس لیے کہ پہلی نظر میں آپ کو دعا کرنی ہے۔ پہلی نظر میں کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے اور پہلی نظر کی دعا قبول ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے جو نظر پہلی وہ پہلی اس کی دعا قبول. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پلک جھپکنے کا جب دوبارہ دیکھا تو یہ نظر پہلی, ہاں یہ بھی پہلی, اس میں دعا قبول. بعض اوقات جب جب خانہ کعبہ نظر آئے پہلی, تو ہم کہتے ہیں تینوں روایتیں درست. سر آنکھوں پر ہم پہلی نظر میں بھی خوب دعا کریں گے, آنکھ جھپک جھپک کر بھی خوب دعا کریں گے, اور چہرہ ہٹا ہٹا کر جب نظر پڑے گی تب بھی دعا کریں گے. ہمیں دعا کرنی ہے خوب کسی ایسے مقام پر کہ آسانی سے کھڑے ہو سکیں. آپ کھڑے ہو کر خوب دعا کریں, دعا کرنے کے بعد آپ مطاف میں داخل ہو جائیں. مطاف میں جب دعا داخل ہوں گے, خاص دعا کون سی کرنی ہے پہلی نظر میں؟ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. ہمارے امام اعظم نے یہ دعا کی تھی کہ میری ہر دعا آئندہ قبول ہو جائے. آپ جب مطاف میں داخل ہوں گے مختلف مقامات کا جائزہ لیں, آپ کو سب پہلے بتایا گیا تصویر کے ذریعے, حتیم کہاں ہے, رکن یمانی کہاں ہے, رکن عراقی کہاں ہے, مستجار کہاں ہے, مستجاب کہاں ہے, یہ سب باتیں آپ کو سمجھائی گئیں. آپ سب پہلے جائزہ لے لیں, پھر آپ طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے سامنے آ جائیں, مرد بھی عورتیں بھی. اب مرد یا استلام کریں گے, کیا کریں گے؟ پہلے استباء کریں گے, کیا کریں گے؟ عورتوں کا استباء نہیں ہے, مرد کیا کریں گے؟ استباء. اور مرد کو پہلے تین چکروں میں کیا کرنا ہے؟ رمل. عورتوں کا رمل نہیں ہے. اب مرد عورت دونوں طواف کی نیت کریں گے, اللہم انی اریت الطواف بیت الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی, اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں تو اسے قبول فرما, میرے لیے آسان فرما. اور سینہ حجر اسود کے سامنے کریں گے, استلام کریں گے. موقع تو نہیں ہوگا کہ حجر اسود کو جا کر چوما جائے, دور سے ہاتھ کا اس طرح اشارہ کریں گے کہ جیسے ہم حجر اسود کو ہاتھ لگا رہے اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے, تو یہ گویا حجر اسود کا چومنا ہوا. اور کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک دفعہ کہہ دیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب خانہ کعبہ کو اپنے الٹے ہاتھ پر لے لیں. خانہ کعبہ کو کہاں لیں گے؟ بابا یہ کیسے یاد رہے گا کہ الٹے ہاتھ پہ لینا ہے کہ سیدھے ہاتھ پہ لینا ہے؟ یاد کیسے رہے گا؟ کیسے یاد رہے گا؟ یاد کیسے رہے گا کہ خانہ کعبہ کو الٹے ہاتھ پہ لینا ہے سیدھے ہاتھ پہ لینا ہے؟ پوری دنیا ہی الٹے ہاتھ پہ لے کر رہے ہو گے تو یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ الٹے ہاتھ پہ لے کر کریں گے اس میں کوئی یاد رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے. سبھی الٹے ہاتھ کو لے کر خانہ کعبہ کو طواف کر رہے ہیں, تو آپ بھی اسی طرح کریں گے. شروع کے تین چکر میں مرد رمل کریں گے. آپ کوشش کریں خانہ کعبہ سے قریب ترین, جتنا قریب ہوں گے اتنا افضل ہے. اگر فیملی کے ساتھ ہے تو فیملی کو نہ چھوڑیں. باواز بلند قرآن شریف نہیں پڑھیں گے, باواز بلند ذکر و اذکار بھی ناپسندیدہ ہے. لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ سب ان پڑھ ہیں, کسی نے زندگی میں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے بیچارے نے. مجھے کوئی کہتا مولوی صاحب اتنی لمبی دعا کیوں کرتے ہو؟ تم نے کہا آپ کبھی تنہا دعا کر کے دیکھ لیں. دعا کرتے ہیں تنہائی میں تو تھوڑی دیر دعا کرتے ہیں تو پھر الفاظ ہی نہیں ملتے, کب مانگیں کیا, یاد ہی نہیں رہتا. تو ہم لوگ اس مولوی صاحب کو ڈھونڈتے ہیں جو لمبی چوڑی دعا کرتا ہے. وہ بیچارہ مانگتا رہتا ہے, اس کی پریکٹس ہے, اس کی منزل پکی ہے, وہ مانگتا رہتا ہے, ہم صرف آمین کہتے رہتے ہیں. اس کا بھی بھلا ہو جاتا ہے, ہمارا بھی بھلا ہو جاتا ہے. جس کے آمین قبول ہو جاتی ہے اس کے صدقے سب کی قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح مل جل کر ذکر کرنے کی علماء اکرام یہ توضیح پیش کرتے ہیں کہ بھائی ذکر اذکار میں لوگوں کا دل لگتا نہیں, لوگوں کو ذکر کرنا آتا نہیں. اب اس لیے مل جل کر اس طرح کے دوسرے لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو, آہستہ آہستہ اگر پڑھتے ہوئے جائیں تو. علماء اکرام کو ہم نے دیکھا اس طرح کرتے, لیکن باواز بلند تلاوت قرآن مجید نہیں کریں گے. آپ دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف نگاہ بھی نہیں کریں گے, دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف سینہ بھی نہیں کریں گے. رمل کرتے ہوئے رکن عراقی پہنچے, حتیم کے باہر سے اس وقت حتیم میں نہیں جانے دیں گے, اور جانے دے تو بھی آپ کو نہیں جانا حتیم کے باہر سے. جب آپ میزاب رحمت کے پاس پہنچے, سامنے محمد ٹائل پر لکھا ہوا ہے محمد لفظ, وہ میزاب رحمت کے بالکل سیدھ میں وہ مقام ہے کہ جو مدینہ طیبہ کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے. طواف ودا کے بعد یہیں سے الٹے قدم چلنا مستحب. پہلے یہاں باب مدینہ ہوا کرتا تھا, یہاں سے لوگ نکل کر مدینہ طیبہ جایا کرتے تھے. اب باب مدینہ ختم ہو گیا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا باب مدینہ. ہم ابتدا میں باب مدینہ سے باہر نکلا کرتے تھے. یہاں پہنچ کر دائیں طرف جھک کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے. دعا کون سی پڑھنی ہے پہلے سمجھا دیا, کون سی دعا افضل کی میں نے پہلے سمجھا دیا. آپ ذکر و اذکار کرتے ہوئے کچھ نہیں آتا, اللہ اللہ کرتے ہوئے سب سے افضل دعا درود و سلام میں نے کسی بزرگ کے حوالے سے پہلے آپ کو بتا دیا. رکن شامی پہنچے, پھر مستجار آیا, مستجار پار کیا, رکن یمنی آیا, رکن یمنی کو استلام نہیں کرنا, اگر موقع ملے تو ہاتھ لگا کر سیدھا یا دونوں ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو بوسہ دینا, اس کے بعد مستجاب آ جائے گا. یہاں دعا پڑھنا, ربنا آتینا فی الدنیا یہ مستحب. یہاں فرشتے 70,000 دعا پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں. پھر آپ حجر اسود پر پہنچیں گے, پھر سینہ منہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کی طرف کر کے استلام کریں گے. کتنے چکر ہو گئے بھائی, کتنے چکر ہوئے؟ ایک. استلام کتنے ہوئے؟ پھر تین چکر ہو جائیں گے تو استلام کتنے ہو جائیں گے؟ پھر تین چکر جب ہو جائیں گے تو استبا مرد رمل مرد ختم کر دیں گے, استبا ساتوں چکر میں ہوگا. سات چکر ہو جائیں گے تو استلام کتنے ہوئے؟ آٹھ. آٹھ چکر ہو گئے, اب آپ نے جو یہ رمل استبا کیے رکھا ہے اس کو ختم کر دیں. پہلا کام کیا کریں؟ اپنے ہاتھ کو ڈھانک لیں, ہاتھ کو ڈھانک لیں. اب آپ نے احرام پہنا ہوا تو پہلے کیا کریں گے؟ پہلے نفل پڑھیں گے, پھر دعا کریں گے. مقام ابراہیم پر نفل پڑھیں گے, جہاں جگہ ملے نفل پڑھنے, اگر مقام ابراہیم میں جگہ ملتی ہے. مقام ابراہیم کی تعین بھی میں نے کر کے آپ کو بتا دیا تھا پہلے, مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں. اگر موقع ملے تو وہیں, ورنہ جہاں کہیں جگہ ملے دو رکعت نفل پڑھیں. پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ سورہ کافرون. دوسری میں جب طواف کے نفل آپ پڑھ لیں گے, اگر بھول گئے ہوٹل میں جا کر پڑھ لیں, وہاں شہر میں ہی بھول گئے تو اپنے شہر وطن واپس آ گئے تو بھی آپ کو پڑھنے ہوں گے, کہ یہ واجب ہے. اور یہی دو رکعت نفل ہیں جو پڑھنا واجب, اس کے علاوہ کوئی نفل واجب نہیں ہے. آپ نے نفل پڑھ لی, نفل پڑھ کر آپ دعا کریں گے. یہاں بھی کوئی اچھا مولوی صاحب ڈھونڈ لیں جو لمبی چوڑی دعا کر دے, آپ کو صرف آمین کہنا پڑے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, آدمی سوچتا ہے یہ بھی مانگوں گا وہ بھی مانگوں گا, جب مانگنے کا وقت آتا ہے آدمی بھول جاتا ہے. اور اب تو بہت آسان سا طریقہ ہے, موبائل پر دعائیں مل جاتی ہیں, ہینڈ فری لگا ہوا ہے, دعائیں کر رہے ہیں ہینڈ فری لگا ہوا ہے, بیانات سن رہے ہیں ہینڈ فری لگا ہوا ہے, قرآن شریف سن رہے ہیں ہینڈ فری لگا ہوا ہے, نعتیں سن رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر ملتزم پر دعا کرنی ہے, ملتزم کے اگر قریب نہ جائیں تو ملتزم کی طرف رک کر کے دعا کر لیں. آپ نے احرام پہنا ہوا ہے, طواف کرنے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ چلے بولے منہ سے, پہلا کام کیا کیا؟ استبا کی حالت ختم کی, اس کے بعد کیا کیا؟ نفل پڑھے, اس کے بعد دعا کی, اس کے بعد رکن یمانی پر دعا کی. اگر آپ احرام کی حالت میں نہیں تو احرام کی حالت میں نہ ہونے کے سبب طواف کرنے کے بعد پہلا کام کیا کریں گے؟ رکن یمانی پر دعا کریں گے, پھر نفل پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی فرق دونوں کا؟ احرام کی حالت میں ہے, پہلا کام کیا کریں گے؟ استبا ختم کرنے کے بعد پہلے نفل, پھر دعا, پھر ملتزم. اور احرام کی حالت نہیں تو پہلے ملتزم, پھر نفل, پھر دعا. پہلے ملتزم پر دعا, پھر مقام ابراہیم کے نوافل, پھر دعا. اس کے بعد آپ موقع بنے تو زمزم پیئے, زمزم پیتے وقت دعا کریں, خوب دعا کریں, زمزم پیٹ بھر کر پیئے. مومن پیٹ بھر کر زمزم پیتا ہے, منافق کم کم زمزم پیتا ہے. زمزم پینے کی بھی ایک مخصوص دعا ہے, علم کے اضافے کی دعا, رزق کی وسعت کی دعا. زمزم پیتے ہوئے, زمزم پیتے ہوئے رخ اگر خانہ کعبہ کی طرف ہو تو بہت اچھا ہے. کھڑے کھڑے زمزم پیئیں گے, جب زمزم پی لیں گے تو ہم صحیح کرنے جائیں گے. جو حجرِ اسود کی سیٹ میں جہاں ہم نے استلام کیا تھا اسی کے پیچھے طرف دیکھے تو نشان لگے ہوئے ہیں کہ صحیح کرنے کے لیے اس طرف جائیں. اب یہ کہ سب سے بہتر جگہ جو صحیح کرنے کے لیے وہ بیسمنٹ ہے, لیکن پچھلے 2.5 سالوں سے بیسمنٹ انہوں نے بند کیا ہوا ہے. اور بیسمنٹ وہ جگہ ہے کہ جو بالکل یقینی طور پر صفا اور مروہ کے درمیان بنی ہوئی ہے, کوئی حصہ باہر نہیں ہے. لیکن پہلی منزل, دوسری منزل, تیسری منزل, ان دونوں کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح کا مقام ہے وہ صفا مروہ سے ایکسٹینشن میں جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, باہر ہو گیا ہے. یعنی صفا اور مروہ کے درمیان نہیں بلکہ باہر ہے. اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ ہم جب صحیح کر رہے ہوں گے تو صفا مروہ کے درمیان میں جب ہم چل رہے ہوں گے اور صفا اور مروہ کے درمیان نہیں ہوں گے تو صحیح ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بعض علماء کہتے ہو جائے گی, بعض کہتے نہیں ہوگی. ہم احتیاط کریں گے, صفا مروہ کے درمیان چلیں گے. صفا مروہ کے درمیان کس طرح چلیں گے؟ جو جانے کا رستہ ہے, صفا سے مروہ جانے کا رستہ, اس سے پہلے ویل چیئر کا رستہ ہے. ویل چیئر کا جو رستہ ہے پورا صفا مروہ کے درمیان ہے. व्हील चेयर के बाद तकरीबन 3 फुट जो है वो सफा मरवा के दरमियान है, 3 फुट के बाहर का जो हिस्सा है वो सफा मरवा से बाहर है। हम फतवा नहीं लगाएंगे, हम किसी पर तनकीद नहीं करेंगे, हम किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे कि तू क्यों बाहर कर रहा है, तू क्यों अंदर कर रहा है। अपने काम से काम रखेंगे, वहां किसी को मसला नहीं बताएंगे जब तक कोई पूछे नहीं, और किसी की सुनेंगे भी नहीं। जो हमने सीखा है वो दुरुस्त है, क्योंकि वहां हर दूसरा शख्स मुफ्ती बना फिरता है। कोशिश करेंगे हम व्हील चेयर वाले हिस्से में, वरना वन वे चलकर, वरना अगर हम जाने वाला जो हिस्सा बनाया हुआ है उसमें बिल्कुल व्हील चेयर के साथ जो लदोलग जगह है उसके साथ मिलकर चलें तो बिल्कुल दुरुस्त। सफा पहुंचेंगे पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर। पहली मंजिल पर थोड़ी चढ़ाई है और चढ़ाई के बाद असल पहाड़ी नजर आती है, उसका कुछ हिस्सा नजर आता है जो शीशे में पेंट किया हुआ है। मुकम्मल चढ़ाई ना भी चढ़ें लेकिन कुछ चढ़ाई चढ़ें, और इस तरह खाने काबा की तरफ रुख करें कि खाने काबा नजर आए। पहली मंजिल से, दूसरी मंजिल से खाने काबा नजर आता है सफा से। कोशिश करें आगे पीछे होकर खाने काबा को देखने की कोशिश करें। यहां भी नियत करें, अल्लाह मैं सही की नियत करता हूं तो उसे कबूल फरमा, मेरे लिए आसान फरमा। यहां ये आयत याद हो तो पढ़े, इन सफा वल मरवा तो इंशाअल्लाह फमन हज्जल बैता बिइतमरा ताखिर, ये आयत पढ़े। यहां दुआ करें, 20 आयतों के पढ़ने के वक्त के बराबर खड़े रहकर दुआ करना मुस्तहिब है। खाने काबा की तरफ रुक करके दुआ करेंगे। यहां पर इस्तलाम, इस्तलाम यहां पर अक्सर लोग यहां इस्तलाम कर रहे होंगे, आप इस्तलाम नहीं करेंगे। अक्सर लोग तो हमें ऐसे नजर आते हैं जो पेंट शर्ट पहनकर सही कर रहे होते हैं, कुर्ता शलवार पहनकर, जुबा पहनकर सही कर रहे होते हैं, और सारा साल ही कर रहे होते हैं, पता नहीं क्यों सही करते हैं। भाई सिले हुए कपड़े पहनकर तो सिर्फ हज में एक सही है जो तवाफ ज़ियारत के बाद होती है, ये सारा साल कौन सी सही हो रही होती है आज तक पता ही नहीं चला। तो भाई करनी है तो तवाफ करो, तवाफ की फजीलतें खाली सही करने की तो कोई फजीलत भी नहीं, और ये मस्जिद का हिस्सा भी नहीं, ये मस्जिद भी नहीं, मस्जिद से फारिग है। आप सफा पर नियत करेंगे, दुआ पढ़ेंगे और सुबहानअल्लाह कहते हुए उतरेंगे, मरवा की तरफ चलेंगे, मेले नकजर नायका दौड़ेंगे, वहां पर ये दुआ पढ़ना मसून है, रब्बिक फिर वरहम वाफ व तकर्रम व तजावजम मतालम इनका तालम मालम नालम इनका अंतल आजल अकरम। ये दुआ पढ़ेंगे, मुस्तहब है, नहीं आता, सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़े, सिर्फ तीसरा कलमा पढ़े, सिर्फ इस्तिगफार पढ़े, मरवा तक पहुंचेंगे। मेले नकजरेन में मर्दों का दौड़ना आहिस्ता आहिस्ता क्या है, मसनून। औरतें नहीं दौड़ेंगी, तो मर्द थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता दौड़े, आगे जाकर खड़े हो जाए तो उनकी औरतें आ जाए, फिर मरवा पहुंचेंगे। मरवा पर इसी तरह ऊपर थोड़ा सा चढ़ेंगे, चढ़ाई काबे शरीफ की तरफ रुक करेंगे, खाना काबा मरवा से नजर नहीं आएगा, वहां भी दुआ करेंगे। 20 आयतों के बराबर खड़े रहकर दुआ करना ये मुस्तहब। फिर सफा की तरफ चलेंगे, फिर मेले नकजरेन आएगा, दौड़ेंगे। जब सफा से सफा पहुंचेंगे तो कितने चक्कर हो गए, कितने हो गए, 2। फिर वापस मरवा से होकर सफा आ गए तो कितने हो गए, फिर वापस मरवा से सफा आ गए तो कितने हो गए, फिर मरवा पहुंचेंगे चौथी दफा तो कितने चक्कर हो गए, 7 चक्कर हो गए। अगर रास्ते में वजू टूट जाए तो वजू करना जरूरी, सही के लिए वजू जरूरी नहीं है, लेकिन तवाफ में अगर वजू टूट गया तो वजू करना होगा, बगैर वजू तवाफ नहीं होगा। हां ये मसला याद रखें, अगर अकल तवाफ किया है, कम तवाफ किया है, यानी 3.5 फेरे से कम किए हैं, वजू टूट गया तो आपकी मर्जी है, नए सिरे से तवाफ शुरू करें या जहां से टूटा था वहीं से शुरू करें, या चक्कर नया शुरू कर दें, डेढ़ किया था तो दूसरा शुरू कर दें, 2.5 किए थे तो तीसरा शुरू कर दें, या पहले से शुरू कर दें, आपकी मर्जी। लेकिन अगर 3.5 चक्कर हो गए, वजू टूट गया, तो अब जहां से टूटा था वहीं से तवाफ शुरू करना होगा, नए सिरे से तवाफ नहीं कर सकते। किस किस को यह मसला समझ में आ गया? तवाफ के दौरान अगर वजू टूट गया, अगर निस्फ से ज्यादा तवाफ हो गया तो नए सिरे से तवाफ नहीं कर सकते, अलबत्त चक्कर नया शुरू कर सकते हैं। सही में अगर वजू टूट गया तो वजू करना जरूरी नहीं। औरत अगर तवाफ कर दिया इसके बाद आवारिज निस्वानी में मुब्तला हो गई तो अब सही कर सकती है, लेकिन किस तरह दाखिल, किस तरह होगी, पीछे से आएगी जब ले वो कुबैस से दाखिल होगी और सही कर रहेगी और वापस वहीं से निकल जाएगी। बाबे फहद से बाबू सलाम से दाखिल नहीं होगी, हरम से नहीं गुजरेगी, मताब से नहीं गुजरेगी, پیچھے سے آئے گی پچھلے دروازے سے, باب السلام جہاں پر ہے, جبل ابو قبیس جہاں پر ہے وہاں سے داخل ہوگی اور صحیح کر کے نکل جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ صحیح ہو گئی. اب صحیح ہونے کے بعد مرد اپنا حلق خود کر سکتا ہے, عورت اپنی تقصیر خود کر سکتی ہے. مرد اپنی تقصیر خود کر سکتا ہے, حلق کس طرح ہوتا ہے, تقصیر کس طرح ہوتی ہے, تفصیل سے میں نے آپ کو سمجھا دیا. ایک دوسرے کا حلق ہو سکتا ہے, ایک دوسرے کی تقصیر ہو سکتی ہے, یا آپ جا کر نائی کے پاس بھی حلق کروا سکتے ہیں, تقصیر کروا سکتے ہیں. حلق تقصیر کرواتے وقت قبلہ رو ہونا یہ مسنون ہے. حلق تقصیر کرواتے وقت تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا مستحب ہے. حلق تقصیر کرواتے وقت بھی خوشبو والا صابن استعمال نہیں کریں گے. میں نے کہا نائی بھی تھوڑی سی عربی جان لیتے تو اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہیں, وہ زبر سی کریں گے, آپ کہیں گے بھائی تو اپنا کام کرنا, پانی لگا اور حلق کر. ضروری ہے کہ مجھے نہیں لگانا صابن, یہ لگانا ہے تو بغیر خوشبو کا لگا. بولے نہیں, ہم نے مسئلہ پوچھا ہوا, بڑے بڑے علماء کرتے ہم کو اس سے کیا ہے, ہم کو نہیں کروانا. خالی پانی سے بھی تو ہو سکتا ہے حلق, بغیر خوشبو والے صابن سے بھی ہو سکتا ہے. حلق ہوگا, تقصیر ہوگی. جب حلق اور تقصیر ہو جائے گی, حج تمتع کرنے والے یعنی صرف عمرے کا احرام جنہوں نے باندھا ہے, جنہوں نے حج قران نہیں کیا, وہ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے, اب حج کا انتظار کریں گے, مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے عبادت کریں گے اور مکہ مکرمہ کی زیارتیں کریں گے. الحمدللہ ہمارا عمرہ آج مکمل ہو گیا.